لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت دن ہمیں پھر دیا خوبصورت نعمتوں کے ساتھ اللہ کا بہت احسان ہے اور اتنا خوبصورت ہمارا سورہ المائدہ کا لحسن صبح میں برکت کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو آج کچھ شیئر کریں گے دو دن سے ہم بہت اس طرح کی آیات پڑھ رہے ہیں جو خوف دلانے والی بھی ہیں پھر اپنا محاسبہ بھی کرنے والی ہیں اور پھر ہم نے کل جیسے یہود اور نصارہ کے حوالے سے پڑھا کہ کس طرح ہمارے ارد گرد اس طرح دوستیوں کے حوالے سے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کیا مکس اپ ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے کہیں دین کا مذاق تو نہیں اڑایا جاتا کہیں ہم ایسی محفلوں میں تو نہیں جا رہے کہ جہاں ہمیں بدعت کا سامنا کرنا پڑتا رول ریوائی ہو رہی ہے الحمدللہ موٹیویشن لیسن الحمدللہ جی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے اور برے اعمال کے اثرات کی توقع بھی رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کی خواہش کوشش اور عمل تینوں چیزیں جب ساتھ ملتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے اور نیکیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی اب ماشاءاللہ آپ لوگ سکس پارے پہ ہیں تو پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے شروع ہی سے چل رہے ہوں گے لیکن اب تھوڑا سا اس طرح ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی موٹیویٹ کرنا ہے اپنے جب بھی کھانے پہ اکٹھے ہوں تو وہاں بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں کہ آج میں نے قرآن میں اتنی چیزیں جو مجھے نہیں پتا تھی اور مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے قرآن کو کتنا آسان بنایا میں نے آج یہ لیسن میں سیکھا اور میرا دل کر رہا ہے کہ میرے گھر والے بھی سارے میرے بچے بھی اس راستے پہ چلیں ان سے بھی شیئر کرتی ہیں جی ماشاءاللہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا وہ ضرور اس چیز کو کیجیے گا, تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز فائدہ دے گی. اب اپنی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنے لیسن کی طرف چلیں گے. اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیں عائشہ ترابی, کرن اوان, عائشہ خالد, ماہا اظہر, سعدیہ صلاح الدین, یاسمین بانو, رضوانہ قمر, فریدہ خان, فوزیہ عزیز, رئیس مصور, عالیہ قریشی, فاطمہ محمودی, نگت سوال, وحیدہ گگرو, عالیہ اختر, نشاد کوثر, نائلہ کیانی, نازیہ خانم, فرحان ناز, ثنا آفرین, فرزانہ سیلوج, شاہینہ سریو, صبا فاطمہ, جویریہ قادری, اسرا فاطمہ, امیرہ فاطمہ, اسما فاطمہ, نمیرہ کدوائی, معراج فاطمہ, بشرا صدیقی, سائرہ آزاد, غزالہ رشید, ارشیا گلناز, نصرت بیگم, مریم, طلال, ثانیہ, شہباز, عبیرہ, شیراز, ماریا شگفتہ, عائشہ تسنیم, زوبیہ کوثر, شاداب صبا, سوری, امر عمر, امبر عمر, حنا فرحاج, اسما شاہ, حمیرہ بدر, تسنیم فاطمہ, سعیدہ سعدیہ, نازیہ حبیب, وسیع حسین, زنیرہ امان, تبسم قریشی, ملائکہ عابد, ناظمہ پروین, مہجبین خان, بینش ساجد, صبا سعیدہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہو گئی, اور اب ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پہلے دعا سیشن کی طرف چلتے ہیں, دعا نمبر 30, اور پھر اس کے بعد کافی دن ہو گیا ہم لوگوں نے دعا نہیں کی نا, تو یاد کریں اپنی دعاؤں کو ساتھ ساتھ. اور ان دعاؤں کو آپ مانگیں بھی, اتنی خوبصورت یہ دعائیں ہیں, اللہ تعالی سے رابطے کا ذریعہ ربانا والی دعائیں, یہ ساری ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا اللہ سے کتنا کنیکشن ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں کرنا سکھا دیا قرآن کے پڑھنے کے بعد, لیکن ہمیں اب یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی ان چیزوں کو یاد رکھیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ دعا نمبر 30, کافی دن بات کریں, دعا نمبر 30 ہی کرنی ہے نا. جی انشاءاللہ
چلیے اگلی دعا کو دہراتے.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
چلیے اس کا لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, اس رف دور کر دے یا پھیر دے, انا ہم سے, عذاب جہنما جہنم کا عذاب, ان بے شک, عذابہا اس کا عذاب, کان ہے, غراما لگ جانے والا, نہا بے شک یہ, ساعت بری ہے, مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے, و مقامہ اور قیام کے اعتبار سے. چلیے اگلی دعا کو دیکھتے ہیں.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
چلیے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مجھ کو، ان اشکر، کہ میں شکر کروں، نعمتک اللتی، تیری اس نعمت کا جو، ان امتا، انعام کی تو نے، علیہ مجھ پر، وعلی اور اوپر، والدیہ میرے والدین کے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے، تَرْدَاهُ جس کو تو پسند کرے، وَأَدْخِلْنِي اور داخل پر، بِرَحْمَتِ کا اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں. ایک اسٹریچ میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترداہ. اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پہ شکر کروں جو مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور اس بات پر کہ میں عمل صالح کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ایک بندہ مومن شکر کا عملی نمونہ بنا ہوا دکھتا ہے اس دعا میں، کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مانگی ہوئی یہ دعا ہے، سورت نمل میں ہے. اس کے اوپر آپ سورت کا نام لکھ سکتے ہیں. سورت شورا میں اس کا ذکر آ گیا، لیکن آپ اس دعا سے پہلے سورت نمل لکھ لیں، اور آیت کا نمبر جو ہے وہ 19 ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت دی تھی جو دوسروں کو نہیں دی تھی، اور وہ کیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، پرندوں کی، جانوروں کی. ایک موقع پہ انہوں نے چیونٹی کی کوئی بات سن لی، جس سے ان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اتنا اظہار ہوا اور ان کو خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی، کہ ان کے ساتھ زبان سے یہ دعا نکل گئی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ اللہ تیری بہت ساری نعمتیں ہیں میرے پر ہیں. بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا ہوا تھا، جنوں کو مسخر کیا ہوا تھا ان کے ہاتھوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں تک کو کم یا زیادہ کرنے کا اختیار رکھا تھا، پھر جانوروں کی بولیاں، فہموں پر فراست دیے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنی نعمت بڑھتی ہے. سورۃ ابراہیم میں آتے وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے پکارا کہ جب تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ شکر ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے نعمت پہ مہر لگوا لینا. ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت مجھے آج ملی ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے؟ ہر ایک چاہتا ہے نا. بلکہ جو ہی کوئی نعمت ملتی ہے تو خوف یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب چھن نہ جائے. مال مل جائے تو ہوتا ہے چوری نہ ہو جائے، اچھی گاڑی مل جائے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور کوئی دولت ملی تو وہ نہ جائے. تو اگر آپ اور میں ہم چاہتے ہیں نا تو جتنا ہو سکے اتنا شکر کریں. کوئی نعمت ملتی الحمدللہ الحمدللہ، بندہ مومن کی زبان سے پیار اور محبت کے ساتھ یہ لفظ نکلتا ہے الحمدللہ. بلکہ الحمدللہ علی کل حال، نعمت ملنے پہ شکر، نعمت چھننے پہ شکر، خوشی پہ شکر، صبر پہ شکر. ایسے جسے سٹیمپ لگتی ہے نا، آپ خط اندر ڈالتے ہیں اور لفافے کو سیل کر دیتے ہیں نا، پھر لفافے کے اندر کی چیزیں کوئی نکال نہیں سکتا. اسی طرح شکر جو ہے نا یہ نعمتوں پہ سٹیمپ لگا دیتا ہے، انشاءاللہ وہ نعمتیں واپس نہیں جائیں گی. اور اگر اس کے برعکس وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے، انکار کرو گے تو عذاب بڑا شدید ہے، چھین لوں گا. اسی لیے دیکھیں نہ شکرے لوگ روتے ہی رہتے ہیں، ان کو مل بھی جائے نا سب کچھ تو ان کو غم یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں ملا. تو شکر کا رویہ جو ہے نا بندہ مومن سے مطلوب ہے. یہی ہے وہ پہلا پیغام جو قرآن پاک میں ہم کو ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. قرآن کھولتے ہیں تو پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. صبح اٹھتے ہیں تو پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اخشانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور جنتی جنت میں جائیں گے تو پہلا جملہ کیا بولیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا. اللہ کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم جہاں آ سکتے. شکر شکر، جو بندہ جس کا جتنا شکر گزار ہوگا وہ اتنا پائے گا. آپ بندوں کا شکر کریں گے، بندے آپ کو اتنا زیادہ اور دیں گے. اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اور دے گا. مثال دینا چاہوں گی، کوئی آپ کے گھر میں کھانا پکا کے بھیجے، چاہے عام سی بھی چیز ہو، آپ اس کو کھائیں پھر آپ بعد میں کہیں بہت اچھی تھی، یعنی مبالغے سے ہٹتے ہوئے اگر آپ اس کی تعریف کریں کہ مجھے تو بہت ہی اچھا لگا آپ کا کھانا، تو کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ جب وہ پکائیں گی نا تو وہ آپ کا حصہ پہلے سے ڈال دیں گی. اچھا آپ کو یہ اچھی لگے تھی میرے ہاتھ کی چیز، میں آپ کو ضرور دوں گی. وہ بغیر مانگے اب جب پکے گی وہ دال ساگ کڑی کچھ بھی جو آپ کو پسند آئی وہ آپ کو بھی دیں گے. اور اگر کوئی آپ کو کھانا بھیجے، کوئی اچھی چیز بھیجے اور بعد میں آپ کے ہم تو نہیں کھاتے، کوڑے میں پھینکی تھی، فریج میں سڑتی رہی، یا وہ خود ہی دیکھ لے، آپ کی نام منہ سے دیکھے، آپ کے گھر میں ہی دیکھے یا کسی اور کو دیا دیکھے، تو کیا دوبارہ وہ دے گا؟ یہ تو انسان ہے نا، اللہ کا معاملہ انسانوں والا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے نا اتنا ملے گا. تحدیث نعمت ہے، اس پہ تو ایک پورا لیکچر ہونا چاہیے. اور ایسے موضوع بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں دنیا میں نعمتیں دیتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا چاہتا ہے. کڑتے رہے، جلتے رہے، روتے رہے، کھانا رکھا ہوا کھائیں نا اس لیے کہ ہم نیک بت ہو گئے، کپڑے نہ پہنے، گھر نہ بنائے، گاڑی ہے تو لیکن پیدل چلے، نہیں جی ایسا نہیں کرنا، یہ نہیں ہے. ہم نے دین کا اتنا برا روپ پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ لوگ الرجک ہو گئے، دین سے دور بھاگ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ دین کے ساتھ ہمارے بچے کھچی چیزیں رہ گئیں اور دنیا کے لیے ہم بہترین ہو گئے. تو اللہ ہمیں بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. اور بہترین شکر کیا ہے؟ کہ خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو. معاملہ کب بگڑتا ہے؟ جب ہم خوب اچھا کھاتے ہیں، خوب اچھا پہنتے ہیں اور اس دن خوب زیادہ نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نعمتیں، پھر ہمارے ماں باپ پہ جو نعمتیں ہیں، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ ماں باپ کو جو نعمتیں دی اس کا بھی میں ہی شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے اس کی تو نے توفیق دی کہ میں اچھے عمل کروں. صرف اچھے عمل نہیں، تردہ ہوں، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے. یعنی اچھا عمل بھی وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اپنی مرضی سے نیکیوں کے کوئی نئے ورژن نہیں بنا لینا یہ سوچ کے کہ از ویری بیوٹیفل اور اس میں حرج کیا ہے. اور اپنی رحمت سے عبادی کا صالحین میں شامل کر لے. حضرت یوسف نے بھی یہی دعا مانگی، حضرت سلیمان بھی یہ مانگ رہے ہیں، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی بادشاہ بنے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی بادشاہ سے مراد کے حکومت میں آ گئے نا. اب سوچیے انسان اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے پھر کہے کہ عبادی کا صالحین میں شامل کر دے، تو پھر دیکھیے کہ نیک اچھی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو صالحین کی صحبت مل جاتی ہے نا تو یہ بادشاہوں اور عمرا کی صحبت سے کئی ہزاروں گنا بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبتیں عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں.
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
آمين.
وبرکاتہ. جی کیسی لگی آج کی دعا آپ تم کو؟ بہت ہی خوبصورت دعا. اور اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے اور ہمیں توفیق دے. ایک دفعہ اس کو پھر ریوائز کر لیتے ہیں. ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتك في عبادك الصالحين. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بہترین نعمت تھے جنہوں نے ہمیں دین سکھایا اور ہم یہاں پہنچے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے, اور اتنے خوبصورت دعائیں جو ہم یاد کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے عمل میں بھی لا, ہمیں اپنی ملاقات کا شوق ہمارے اندر لگا دے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین فرما دے. آمین یا رب العالمین. انشاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے اگلے سیشن تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں کو اس کا بھی انتظار ہوگا. آیت نمبر 67 سے سورہ المائدہ 87 تک ہم انشاء اللہ تعالیٰ کریں گے. پہلے ٹرانسلیشن اور پھر اس کے بعد تفسیر. جی الحمدللہ ہم مسلمان فیملیوں میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المائدہ لیسن نمبر 74.
بیاسی سورۃ المائدہ. هو ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 74 آیت نمبر 67 سے 82 سورۃ المائدہ. لیسن نمبر 74 آیت نمبر 67-82 سورۃ المائدہ. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الرسول. اے رسول. بلغ. پہنچا دیجئے. ما انزل. جو کچھ نازل ہوا. الیک. آپ کی طرف. من ربک. آپ کے پروردگار سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا. فما بلغت. پس نہ پہنچایا آپ نے. رسالته. اس کا پیغام. واللہ. اور اللہ تعالی. یعصمک. بچائے گا آپ کو. من الناس. لوگوں سے. ان اللہ. بے شک اللہ تعالی. لا یهدی. نہیں راہ دکھاتا. القوم الكافرین. کافر قوم کو. قل یا اہل الکتاب. کہہ دیجئے اہل کتاب. لستم. نہیں ہو تم. علی شیئن. کسی چیز پر. حتی. یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل، تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ زیادہ کر دے گا، کثیرم، بہت ساروں کو، منہم، ان میں سے، ما انزل الیکا، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن، سرکشی، وکفرن، اور کفر میں، فلا تأسا، پس نہ افسوس کیجئے، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلا خوف، پس نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا هم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، لقد اخذنا، البتہ تحقیق لیا ہم نے، میثاق، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور بھیجا ہم نے، الیہم رسولا، ان کی طرف رسولوں کو، کلما، جب کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، بما ساتھ اس چیز کے جو، لا تہوا، نہیں چاہتے تھے، انفسهم، ان کے نفس، فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو وہ جھٹلا دیتے، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے، وحسبوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، کہ نہ ہوگا کچھ فتنہ، فعمو، پسندے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، ثم عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے، واللہ بصیر، اور اللہ تعالی بصیر بما یعملون، خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا، بے البتہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہے هو المسیح ابن مریم وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وقال المسیح اور کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ربی و ربکم میرا رب اور تمہارا رب انہو بے شک جو کوئی میں یشرک باللہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ پس تحقیق حرام کر دی اللہ نے علیہ الجنہ اس پر جنت ومأواہ النار اور ٹھکانہ ہے اس کا آگ وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے قالو جو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثہ تیسرا ہے تین میں کا وما من اور نہیں کوئی الہ الہ الا سوائے الہ واحد ایک الہ کے وَإِلَّمْ اور اگر نہ ینتہو وہ باز آئے اما اس چیز سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم عذاب علیم ان میں سے عذاب تکلیف دینے والا افلا کیا پس نہیں یتوبونا وہ توبہ کرتے اللہ اللہ کی طرف ویستغفرونہ اور گناہوں کی معافی مانگتے اس سے واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے مل مسیح ابن مریم نہیں مسیح بیٹا مریم کا الا رسول مگر پیغمبر ہے قد خلت تحقیق گزر چکے من قبلہ الرسل اس سے پہلے کئی رسول و امہ صدیقہ اور اس کی ماں صدیقہ تھی کانا وہ تھے دونوں یا کلان الطعامی کھاتے تھے دونوں کھانا انظر دیکھو کئی فن بینو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں لہم الآیات ان کے لیے اپنی دلیلیں ثم منظر پھر دیکھو انا یؤفکون کہاں سے وہ الٹے پھیرے جاتے ہیں کل کہہ دیجئے اتعبدون کیا تم پرستش کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے ما لا یملک جو نہیں مالک ہیں لکم تمہارے لیے ضرن نقصان کے ولا نفع اور نہ نفع کے واللہ اور اللہ تعالی هو السمیع وہی سننے والا ہے العلیم خوب جاننے والا قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لا تغلو نہ مبالغہ کرو فی دینکم اپنے دین کے معاملے میں غیر الحق کی ناحق ولا تتبعو اور نہ پیچھے چلو احواء خواہشوں کے قوم اس قوم کی قد دلو بے شک جو گمراہ ہوئے من قبل اس سے پہلے وعدلو اور گمراہ کر گئے کثیرن بہت ساروں کو ودلو اور بھٹک گئے ان سوا اس سبیل سیدھے راستے سے لعن الذین کفروا لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے علی لسان داؤد داؤد علیہ السلام کی زبان سے و عیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم کی ذالک بما عصوا یہ بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وکانو یعتدون اور تھے وہ حد سے نکل جاتے کانو تھے وہ لا یتناہون نہ روکتے آپس میں ام منکری برے کاموں سے فعلوہ جو وہ کرتے تھے لبئس البتہ برا ہے ما کانو یفعلون جو کچھ تھے وہ کرتے ترا کثیرم منہم آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو یتولون الذین کفروا دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہوئے لبیسا البتہ کتنا برا ہے ما قدمت جو آگے بھیجا لہم ان کے لیے انفسہم ان کی جانوں نے ان سخط اللہ یہ کہ ناخوش ہوا اللہ تعالی علیہم ان پر وفی العذاب اور عذاب میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے ولو کانو اور اگر ہوتے وہ یؤمنون باللہ ایمان لاتے اللہ پر والنبی اور پیغمبر پر وما انزل الیہ اور جو کچھ نازل ہوا اس کی طرف مت تخذوہم نہ بناتے ان کو اولیاء دوست ولیکن اور لیکن کثیر منہم اکثر ان میں سے فاسقون نافرمان ہے لتجدن ضرور تم پاؤ گے اشد الناس سخت سب لوگوں سے عداوتن دشمنی میں للذین آمنوا الیہود ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہود کو والذین اشرکوا اور ان کو جو مشرک ہیں ولتجدن اور البتہ تم پاؤ گے اقربہم زیادہ قریب ان میں سے مودتن دوستی میں للذین آمنوا ایمان والوں کے ساتھ الذین قالوا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں ذالک یہ بینا اس وجہ سے ہے کہ منہم ان میں سے قسیسین عالم ہیں ورحبانن اور راہب وانہم اور بے شک وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے. بس جی تو تلاوت سنیں گے.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد لقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
أنزل إليك من ربك اے رسول پہنچا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 74 آیت نمبر 67 سے 82 لیسن نمبر 74 آیت نمبر 67 to 82 سورت مائدہ پارے کا یہ آخری لیسن ہے. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 67 سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اور اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو گویا کہ آپ نے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. اور اگر پہنچانے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوں, کچھ مشکلات ہوں, تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور اللہ تجھ کو لوگوں سے بچا لے گا. کیوں لوگ اس راستے کے مخالف ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. بہت ہی بنیادی اور اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جن کی کوئی بھی چیز تو درست نہ تھی. نہ ان کا اخلاق صحیح تھا, نہ ان کے معاملات, نہ ان کی سیاست. ہر چیز کے اندر بدنظمی بھی تھی اور ہر چیز میں وہ انتشار کا شکار تھے. معاشی طور پر ان کی حالت نہ گفتہ بے تھی. شراب نوشی, جوا اور بدکاری, برائی, ہر وہ برائی جو کسی بھی معاشرے کے اندر اللہ کے پیغام کے راستے کی رکاوٹیں بن سکتی ہیں, وہ اس معاشرے میں بالکل عام تھی. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسراف اور فضول خرچی کو سخاوت کا نام دیا جاتا تھا. اور وہ گھر جو اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا, وہاں 360 بت موجود تھے. یہ ان کا دین تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک بالکل اپنی اس شکل سے ہٹ چکا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا والوں کے لیے منتخب کیا تھا. ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھاری ذمہ داری دی, ایک ایسا کام دیا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا کام ہے, اور ایسا کام کرنے والوں کی شان بہت ہے. لیکن ایسے کاموں کے راستے میں رکاوٹیں بہت ساری ہوتی ہیں. کام چونکہ مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں کہ اس راستے میں جو مشکلات آئیں گی اس پہ آپ نے اپنے آپ کو جمع کر رکھنا ہے. اور ایسی باتیں وہی تھی کہ جس نے بھی جس دور میں یہ کام کیا اس کے ساتھ مشکلات ہوئیں تو فرمایا, غم نہ کیجئے, بلکہ یا ایھا الرسول. اے رسول, نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی کو براہ راست جہاں آپ کے اس منصب کی وجہ سے پکارا گیا, یعنی جو منصب تھا آپ کا رسالت کا, پیغام پہنچانے کا, اس کی بنیاد پہ آپ کو پکارا گیا. بڑا پیارا انداز ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو کہنا او ڈاکٹر, تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ مجھے جو کام دیا گیا تھا اب مجھے وہ کرنا بھی ہے. تو گویا کہ لفظ رسول کا یہاں استعمال کرنا اللہ کے نبی کے اس مشن اور اس کام کی سچائی اور اس کی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے کہ آپ کو ہر لمحے اس بات کا احساس رہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھڑے کیے گئے. اور یہ سوچ جو ہوتی ہے یہ انسان کو پھر کام کرنے میں مدد دیتی ہے. کیا کیجئے؟ بلغ, پہنچائیے. بلغ کا لفظ جو ہے یہ بلغا سے ہے. با لام غین. بلغا یبلغ تبلیغ کہتے ہیں, آہستہ آہستہ اس طریقے سے پہنچانا کہ بات دل میں اتر جائے. گویا کہ پہنچا دینے کے ساتھ ساتھ سمجھا دینے کا معنی بھی اس میں آتا ہے. آج بھی اسی انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ لوگ لفاظی اور بہت زیادہ ایک لوگوں کی توجہ حاصل کرنے والا انداز تو اختیار کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو دھیرے دھیرے کی بارش ہوتی ہے جو دل کی بنجر زمین کے اوپر بھی پڑے تو اس کو ہرا کر دے, اس کو تبلیغ ہے. تو تبلیغ کے اندر ایک دم انڈیل دینا نہیں کہ جو آ گیا اس کو اب جانے نہیں دینا اور بس اس کو اب پکڑ لو اور جب تک یہ ہر چیز سے توبہ نہ کر لے اس کو چھوڑنا نہیں, بلکہ اس کے برعکس اس کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو لفظ بلغا صبر کو بھی بتاتا ہے. تھوڑا تھوڑا کرو. یہی انداز کل نبی کے لیے تھا, یہی آج کے مبلغین کے لیے ہونا چاہیے, اور یہی انداز اولاد کی تربیت کے دوران ماؤں اور باپوں کا ہونا چاہیے تاکہ بچوں سے بات کانوں سے اوپر ہی نہ چلی جائے اور وہ مخالفت میں کچھ اور ہی زیادہ خرابیاں نہ کرنے لگیں. کیا بھیجنا ہے، کیا پہنچانا ہے، اپنی مرضی کی باتیں، کسی اور کے اشاروں پہ جو وہ کہیں وہ ہرگز نہیں، بلکہ ما انزل الیک من ربک، جو رب نے نازل کیا بس وہی دینا ہے، کسی کے افکار، کسی کی سوچ، کسی کی پسند اور ناپسند اس کے بیچ میں شامل نہیں ہوگی، کسی اور کے عزم کو اسلامک کا لفظ لگا کر اس کے اندر نہیں لانا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پہنچانے والوں کے اوپر رکھی، کہ جب تک کسی کو اس پیغام کا خود بھی نہ پتا ہوگا جو اللہ کی طرف سے اترا، تو وہ دوسروں کو کیسے دے گا۔ اور یہی ہر نبی کا معاملہ ہوا کہ وہ صرف وہی بات کرتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں یہ گواہی موجود ہے کہ وما ینتقو عن الہوا، وہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوہا، بس وہی کہتے ہیں جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو آج اس میں ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے کہ کبھی بھی اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں کرنی، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک قرآن اور حدیث تک رہیں، اور حدیث بھی وہ والی جو اتھینٹک ہوں، تاکہ اسی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچے۔ اور جب قرآن اور حدیث پیش کیا جاتا ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دوسری باتیں اور کچھ اور کہانیاں بھی پیش کر دیتے ہیں، اس کا مزہ تو آئے گا، لیکن آپ فیل کریں گے کہ ایسی باتوں پہ دل عمل کو آتا نہیں ہے۔ لوگ خوش تو ہو جاتے ہیں، جھوم تو جاتے ہیں، سبحان اللہ اور واہ واہ تو کہیں گے، لیکن اس کے بعد عمل کے آپ ان کی زندگیوں میں عمل نہیں دیکھیں گے۔ اس کے برعکس قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے، اسٹرکٹ رہتے ہوئے جو بات کی جاتی ہے، بعض صفحہ سننے میں وہ بڑی بوجھل ہوتی ہے، بوریت ہونے لگتی ہوگی کچھ لوگوں کو، لیکن الحمدللہ اس کا ایک ایفیکٹ ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ اور وہ کیا کہ وہ چیز پھر دلوں کے اندر آتی ہے، بالکل اس بارش کی طرح جو ہلکی ہلکی آئے اور اس کے بعد چلی جائے۔ پھر کہا بھائی لم تفل، اگر آپ نے یہ نہ کیا، کیا نہ کیا، تبلیغ کا حق ادا نہ کیا۔ آپ سوچئے ذرا کتنی بھاری آیت اللہ کے نبی کے اوپر۔ اگر یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہوتی، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک آپ نے خود لکھ لیا، تو بتائیے کہ اللہ کے نبی یہ آیت جو تھی پیش کرتے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، کیا مطلب تھا؟ آپ نہیں پہنچانے والے تھے؟ نہیں، پہنچانے والے تھے۔ یا وہ بات یاد رکھیے جو پیچھے کئی بار ہو چکی، کہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو تین طرح سے خطاب کیا جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف آپ ہی کو خطاب ہوتا ہے، کچھ میں آپ کو اور امت دونوں کو خطاب ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف امت کو بتانا مقصود ہوتا ہے اور کہا اللہ کے نبی کو جاتا ہے۔ یہاں انداز تیسرا ہے کہ اللہ کے نبی تو کبھی ایسے نہیں تھے کہ آپ کو جو کام دیا جائے اور آپ وہ نہ کریں، لیکن بات والوں کو بتا دیا کہ جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگائی اور پھر اس پیغام کو پہنچانے میں کچھ کمی کی، کچھ کسر رکھی، تو گویا کہ اس نے پیغام کا حق نہیں پہنچایا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، 40 سال تک آپ ایک معزز ہستی کی صورت میں مکہ میں موجود تھے، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کی طرف آیا، آپ کے اوپر ایک دعوت کی ذمہ داری دی گئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے۔ اس کے بعد اب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ایک پکار لگاتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نبی نے ساری زندگی یہ کچھ کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے رسالت کا حق ادا نہ کیا ہو؟ اور اس احساس کی ذمہ داری، اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پھر لوگوں سے اس بات کی گواہی لی تھی، الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا جی بلغت، آپ نے پہنچا نہیں دیا بلکہ آپ نے ادیتا، آپ نے حق بھی ادا کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ گواہی دی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے امت کو بھی ایک میسج دیا، اور وہ کیا تھا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو لوگ یہاں اس مجمع میں حاضر ہیں، وہ غیر حاضروں کو یعنی غائبین تک میری بات پہنچا دیں۔ اور غائبین میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو اس وقت اس دنیا میں موجود تھے لیکن اس مجمع میں حاضر نہ تھے، اور وہ بھی لوگ تھے جو وہاں بھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے. اس لیے صحابہ کرام نے پھر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے جو ممکن طریقہ تھا وہ اختیار کیا, نشر و اشاعت کی دین کی, تابعین تبع تابعین انہوں نے پوری کوشش سے اس کو کیا, اور اس طرح سے وہ اس پیغام کو ایک امانت لیتے تھے. ایک بھاری امانت ہوتی تھی کہ کوئی ایک جملہ جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہو ایسا نہ ہو کہ ہمارے سینے میں ہی دفن ہو جائے اور ہم قبر میں چلے جائیں. اسی لیے بعض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام بستر مرگ پر کوئی نہ کوئی حدیث جو انہوں نے ابھی تک بیان نہیں کی ہوتی تھی اس کو بیان کرتے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے ایک موقع پہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, تو آپ نے ان کو ایک ایسی خبر دی کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے گی تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کو مت بتانا ورنہ وہ عمل سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ساری زندگی حضرت معاذ جو تھے وہ اس حدیث کو اپنے سینے میں رکھ رہے ہیں, لیکن جب بستر مرگ پہ آئے تو پھر کہتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حدیث بیان کر دوں, ایسا نہ ہو کہ میں اس امانت کو اپنے سینے میں لے جاؤں اور گناہ گار ہوں. پھر وہاں وہ حدیث بیان کی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جس درجے پہ بھی سنے اس کو آگے پہنچانا ہے, لیکن کیسے؟ بلغ یبلغ, خوبصورت طریقے سے, جو صرف لوگوں کے کانوں پہ ٹکرائے نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر ایک بارش کی طرح سے اترنے لگے. اور یہ پہنچانا عموماً اپنی مقبولیت کو کھو دینے کے مترادف ہوتا ہے, محبتوں کے نفرتوں میں بدلنے کے مترادف ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا تو اپنے بیگانے ہو گئے, رویوں میں خاص طور پہ واضح تبدیلی دیکھی گئی, لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا, زبان سے گستاخیاں کی, اور اس طرح کی باتیں کر دی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے شاید ان کی کوئی بڑی قیمتی متاع لے لی. ایسے وقت میں جب یہ کام مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ پھر نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاپولر پریشر سے ڈر جائیں, پیئر پریشر کا شکار ہو جائیں اور اس کام کو چھوڑ دیں, تو فوراً کہہ دیا کہ واللہ یعصمک من الناس, مخالفتیں تو ہوں گی, لوگ جان لینے تک کی کوشش تو کریں گے, لوگ عزت کے دشمن ہو جائیں گے, محبتیں اپنی واپس لے جائیں گے, لیکن آپ غم نہ کیجئے, اللہ آپ کو بچا لے گا. ایسی پیاری بشارت تھی اس میں کہ ہزاروں مخالفتوں کے باوجود دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے جس شخصیت پر ہوئے وہ محمد رسول اللہ, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بستر پہ مرے, کوئی آپ کا بال بیکا نہ کر سکا. اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے, ان کو ڈر تھا کہ سفر میں یا حضر میں کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, کوئی آپ کے اوپر دشمن نہ ہاتھ اٹھا لے یا آپ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن جو ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک, کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا, اس کے بعد آپ نے سب کو رخصت کر دیا, کہا اب کسی کے پہرے اور کسی کی حفاظت کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی کیونکہ اللہ نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا. پھر اتنا یقین آنے لگتا ہے کہ انسان اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے, اور اس کام کے کروانے کا شوق تھا کہ اللہ کے نبی کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جہاں اس پیغام کو دوسروں تک نہ پہنچائیں. ایک روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مجھے تبلیغ اور رسالت کے احکامات ملے تو میرے دل میں اس کی بڑی ہیبت تھی کہ ہر طرف سے لوگ میری تکذیب اور مخالفت کریں گے, پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اس راستے میں اندیشے تو ہوتے ہیں, ہم سب کو چھوڑ کے صرف اپنے اوپر ہی لے لیں. ہمیں جب کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے یا ہمارے پاس کوئی ایک خوبصورت بات ہوتی ہے تو کیا ہم بھی تو صرف اس وجہ سے نہیں پیچھے ہٹتے کہ اب کون برا بنے, کون تعلقات کو بگاڑے, کون خرابیاں کرے؟ نہیں, چل پڑیے. واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا بلکہ سب سے تھا. آج بھی جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو خود بخود آپ کی مدد کروانے کے لیے بنا دے گا. آپ عورتوں کو سکھاتے تھے، آپ نے ایک گھنٹہ رکھا ہوا تھا ہر جمعرات کے جمعرات آپ عورتوں کے ساتھ پیغام پہنچانے کی بات کرتے، اسی طرح عیدین کی جو نمازیں ہوتی تھی اس میں خاص طور پہ عورتوں کو حکم دیتے، تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو اپنی پوری کی پوری زندگی اس پیغام کو پہنچانے میں لگا دی. اب اس وقت امت کے اوپر یہ سوال ایک کوشچن مارک کی طرح ہے کہ کیا واقعی ہم بھی اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ایک آخری بات اس آیت کے ناطے سے کہ آخر لوگ کیوں جان کے دشمن ہونے لگتے ہیں؟ جب بھی کسی نے حق بات کی لوگ کیوں مخالف ہوئے، لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حق کا پیغام عام ہوتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں جو بت بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں. کہیں عصبیت کے بت ہوتے ہیں، کہیں نفس کے بت ہوتے ہیں، اور کہیں خواہشات کے بت ہوتے ہیں. کوئی ایسے بت ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ بڑے پیار سے کئی سالوں سے پوج رہے ہوتے ہیں، جو ہی آپ جا کے لا الہ الا اللہ کی تلوار سے، یعنی اللہ کی تلوار سے ان بتوں کا خاتمہ کرتے ہیں نا، تو فوراً لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، کسی کے خدا کو توڑنا بہت مشکل کام ہے. باہر کے خداؤں کے اوپر حملہ ہو کم غصہ آتا ہے، لیکن جب اپنے نفس کے خدا، نفس کی پوجا کرنے والوں کی رسمیں، ان کے رواج، ان کے باپ دادا کے طور طریقوں پہ جذبت پڑتی ہے تو دشمنیاں بڑھتی ہیں. اور اللہ کے نبی جس دور میں آئے تھے تو باپ دادا کا نام لے کر ہی تو لوگ ساری جہالت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں، بس یہ کام کرتے جائیں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس کے بعد اب دوبارہ اہل کتاب کی طرف موضوع سخن ہے. فرمایا کل یا اہل کتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب. کون ہے یہاں مراد اہل کتاب سے؟ یہود اور نصارہ دونوں ہی. لستم علی شیئن، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں، تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہاری کوئی پوزیشن نہیں، تمہارا کوئی وزن نہیں، تم اللہ کی نظروں میں کچھ ہو ہی نہیں. کب تک؟ حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم نہ قائم کر لو تورات اور انجیل اور اس کو جو تم پر رب نے نازل کیا. یعنی کسی اہل کتاب، کتاب کی حامل قوم کی اللہ کی نظروں میں حیثیت، وقت، ان کا وزن، ان کا مقام، ان کی محبت کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو قائم کریں. اور کتابوں کو قائم کیسے کیا جاتا ہے؟ زندگی کے ہر پہلو پہ، عملی پہلو پہ. یا نوٹ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ حتی تقرأ الکتاب، کتاب پڑھو. نہیں، کتاب پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا کہ کتاب سے محبت کرو، کتابیں چھاپ چھاپ کے بانٹو. یہ نہیں کہا کتاب کا ورد کرو، اس کے وظیفے ڈھونڈو، بلکہ لفظ توقیم کا ہے. اور قیم، قیام، اقامت کیا ہوتا ہے؟ کہ کتاب عملی زندگی کا حصہ بن جائے. کسی الہامی کتاب کا قائم ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات کتاب میں آتی ہے وہی لوگوں کے عمل اور ان کے رویوں میں دکھنے لگے. اور خاص طور پہ جب لفظ اقامت کا آتا ہے نا، تو اس کا تعلق حکومت کی سطح پہ قائم کرنا ہوتا ہے. اسلامک لاز کو وہاں رکھنا، اسلام کے مطابق بات کرنا، اور وہاں پہ ان باتوں کو لے کے جانا جو ہے وہ بہت درست ہوتا ہے. اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا پھر اس کے بعد ہی لوگ اس بات کو لے کے جائیں گے. اگر ہم صرف اتنی ہی بات پہ بات کریں اور آگے پھر بعد میں اس کا اثر دیکھیں گے، تو کل تک اہل کتاب کو کہا گیا تورات کو نافل کرو یا انجیل کو کرو، کیا آج ہمیں بھی کہا جا رہا ہے؟ بالکل کہا جا رہا ہے. یہ جو بات ہے نا، وما انزل الیکم من ربکم، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے. اور صرف قرآن کہہ دیا جاتا، انزل الی ربکم کیوں کہا گیا؟ تو ساتھ ہی ساتھ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں بھی ہیں. دیکھیے، پچھلی کتابوں میں صرف کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، کبھی یہ نہیں آئے گا کہ موسیٰ کی احادیث پہ بات کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو اپنی زندگی میں لاؤ. وہ خود ہی کتابوں کے اندر شامل تھے. لیکن اس کے برعکس جب کبھی بھی کتاب کی بات کی گئی مسلمانوں کی، تو ساتھ ہی کتاب کے ساتھ ما انزل الیکم من ربکم کہہ کر اللہ کے نبی کی بات کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ کیا ہے کہ قرآن کو لے لو اور حدیث کو چھوڑ دو. اسلام وہ ہے جو بس تمہیں قرآن سے ملتا ہے. اور اس بات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی. آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کے مثل اور بھی کچھ دیا گیا. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بڑے پیٹ والا یعنی جس کا پیٹ بھرا ہوگا ٹیک لگائے ہوگا, اشارہ ہے آرام تربی کی طرف, نفس کی خواہشات کی طرف, آئے گا اور وہ یہ کہنے لگیں گے کہ تم کو صرف قرآن کافی ہے, لہٰذا اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام سمجھا وہ بھی چیز ایسی ہی حرام ہے جیسے اللہ کے کلام کے ذریعے حرام کی ہوئی چیز. یہ ابن ماجہ اور ابو داؤد دارمی وغیرہ کی روایات ہیں, اس کا خلاصہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ حدیث بھی آئے گی. اب یہاں دیکھیے کہ قرآن اور سنت کو نافذ کرو, سمپل سے معنوں میں یہ مراد ہے. آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو بالکل اس سے مختلف حالات دکھتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ آج مسلمان اور کتاب ان دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں رہا, ڈسکنیکٹ ہو گئے مسلمان. آج کے مسلمان نے اپنے ذہن کو دو حصوں میں بانٹ لیا, دو پیرلل سسٹم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. ذہن کے ایک حصے میں عقائد کی پوٹلی باندھی ہوئی ہے جو نماز کے وقت پہ کھلتی ہے, روزے رکھتے وقت اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے لیا جاتا ہے اور پھر بس اس کو بند کیا جاتا ہے. اور ذہن کے دوسرے حصے میں سے عمل کی پوٹلیاں نکلتی ہیں اپنے وقت کے رواج کے مطابق, اپنے معاشرے کے مطابق, باپ دادا کے طور طریقے, خاندان اور برادری. اور عملی طور پہ ہمیں قرآن نافذ ہوا ہوا دکھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں دعوت دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں تمہیں آج لگ رہا ہے نا کہ اللہ کی نظروں میں تم کچھ وقت نہیں رکھتے, تمہاری ساری دعائیں واپس تمہاری طرف کیوں پلٹ رہی ہیں, تمہاری کی ہوئی عبادات یہ تو الگ بات ہے کہ آج دکھتی نہیں ہے, لگتا تو ایسے کہ اللہ کو آج ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں رہی. تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں میں قائم نہیں کیا. آپ کہتے ہیں حکومت نہیں کرتی, ہم کیا کریں؟ حکومت تو بعد میں کرے گی, پہلے 5-6 فٹ کے جسم پر کتابیں نافذ ہوتی ہیں, پہلے دل پر نفاذ ہوتا ہے, پھر آنکھیں کان ہاتھ نافذ کتاب کو نافذ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گھروں میں نفاذ ہوتا ہے, پھر خاندانوں میں, اور اس کے بعد کہیں جا کے حکومت کی بات تو آخر میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی کسی کو جوش آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسی حکومت لے آؤ جو اسلام کو نافذ کر دے. پیچھے اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے, 3 آیات جو سورۃ مائدہ میں گزر چکی کہ جو لوگ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافرون اور فاسقون میں. لیکن یہاں ہم صرف اپنے محاسبے کے لیے دیکھ لیں کہ کیا واقعی آج کتاب کو ہم نے اس طرح نافذ کیا. اب دیکھیے کہ اس کی آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے کہ جب حکومت قائل ہو جائے کہ اب میں قرآن کو سنت کو نافذ کروں گی, اور اس سے پہلے ہی لوگوں کے دل مائل ہو جائیں کہ ہم اس کو قبول بھی کریں گے. اللہ کے نبی نے پہلے لوگوں کے دلوں کو مائل کیا تھا پھر حکومت بنی تھی. آج ضرورت ہے کہ دل ایسے بنیں کہ جس سے قرآن کی ضرورت زندگیوں میں محسوس ہو, یہ مطالبے اٹھیں جیسے باقی مطالبے ہوتے ہیں نا, مہنگائی کم کرو, ٹیکس کم کرو, ہمیں جابز چاہیے. اس طرح جب حکومت مطالبے کرنے لگے اپنے ملکوں میں کہ ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں غیر اسلامی زندگی نہیں چاہیے, حکومت مجبور ہو جائے گی. یہ ہے صحیح طریقہ. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب قرآن کو کتاب زندگی بنا کے پڑھیں گے, جب اس کو عملی زندگی پر لے کر آئیں گے, جب کتاب سے وہ تعلق ہوگا کہ جس کے بعد ہر چند منٹ کے بعد اس کتاب کو کھولنے کی ضرورت پیش ہے. دن میں جتنی بار آپ اپنا سیل فون کھولتے ہیں, جتنی بار آپ اپنی فون بک کو کھول کے دیکھتے ہیں کہاں فون کرنا ہے, کس سے پوچھنا ہے, جتنی بار دنیا کے آپ بکلٹس کھولتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے, اتنی بار جب لوگ قرآن کھولنے لگے کہ کیا لکھا تھا بھلا اس کے بارے میں, لاؤ میں چیک کر لوں, شادی کرنے لگی ہوں کسی کی, اور ذرا دیکھوں شادی کیسے کرنی ہے, غم کا موقع آ گیا, ارے دیکھ تو لوں غم کیسے مناتے ہیں, تجارت کے لیے جا رہا ہوں ذرا دیکھ لوں تجارت کرنی کیسے ہے. یاد رکھیے یہ کب ہوگا؟ جب صرف صبح فجر کے بعد 15-20 منٹ قرآن پڑھ کے پھر اگلے دن تک کے لیے بند نہیں رہے گا, بلکہ دن میں کئی بار ہوگا, جس وقت قرآن ایک ہینڈ بک بن چکا ہوگا, ہاؤ ٹو یوز ریڈ می بیفور یوز, کام کرنے سے پہلے مجھے پڑھو. جب امت کا بچہ اس منہج پہ کتاب کو پڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کیسے قائم ہوتا ہے. اس کتاب نے تو لوگوں کے دل بدلے تھے. آج ہمارا قرآن سے تعلق کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم بہت قرآن کو مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر شادی سے پہلے ایک درس کرا لیتے ہیں اور یا ایک میلاد پڑھا لیتے ہیں. کوئی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ایک دن کسی کو بلا کے واز فرما لیتے ہیں, اور کبھی دل چاہتا ہے تو کچھ قرآن پڑھا لیتے ہیں. آپ بتائیے کیا قرآن قائم ہو جاتا ہے اس سے؟ آپ شادی سے دو دن پہلے کسی کو بلاتے ہیں کہ آئیے ذرا قرآن پڑھائیں, اور چپکے سے کہتے ہیں درس چھوٹا رکھیے گا, بس دعا کرا دے. اس وقت تو ہمارا وہ ایک قسم کا رشوت والا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کچھ کہہ دیں ہم نیک ہیں, ہم نے درس بھی کرایا تھا, اور بس بچی بچے کی دعائیں کرا دیں. اور ٹائم جو درس کا دیا ہوتا ہے لوگ اسے چار گھنٹے بعد آتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مہندی کا پروگرام بھی ہے. یہ قرآن کا قائم ہونا نہیں. اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی شادی کے اندر قرآن کا اثر آئے, تو آپ شادی سے کوئی دو تین دن پہلے انتظام نہیں کریں گے درس کا, کہ جب سارے انتظامات ہو چکے, جب سب کو آپ نے جوڑے لے دے کے مہندی کے پیسے تک دے دیے, سارے پلانز ہو چکے, سب جگہ آپ نے پیسے بھی دے دیے, آپ نے میوزیشنز کو بھی بلا لیا, جہاں آپ نے خوب اپنی منمانیاں کر لی, آپ کہتے اب کیا کروں مجبوری ہے. نہیں, پھر تو آپ تین چار مہینے پہلے درس رکھائیں گے اپنے گھر میں, اور سب کو بلائیں گے جن کو اپنے شادی پہ بلانا ہے, اور جن کا پریشر آپ کے دماغوں پہ, ان کو سب کو لا کے سنائیں گے, اور درس والوں سے کہیں گے کہ پلیز آج ذرا سنت طریقے سے شادی کا طریقہ بتا دیں, حضرت فاطمہ کی شادی کا طریقہ کی کہانی سنا دیں, حضرت عائشہ کی شادی کا طریقہ بتا دیں. تو پھر پتا ہوگا نا, پھر جو آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کے آنے والے بھی مان جائیں گے. پھر آپ اینڈ پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انشاءاللہ ہماری شادیاں بھی ایسی ہوں گی, سارے مسئلے ختم. کتنی نمازیں گئیں ساری ختم, جو مہندیوں کے اور اپٹنوں کے چکروں میں پڑے وہ سارے ختم. پھر قرآن قائم ہوگا, پھر دیکھیے گا کہ پھر یہ قرآن ہماری زندگی بنے گا, پھر ہم چلتے پھرتے قرآن بنیں گے, پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد زندگی کے اندر وہ رنگ آئے گا کہ یہ کتاب صرف صفوں پہ نہیں لکھی ہوگی, یہ انسانوں کے عمل اور رویوں کا حصہ بن جائے گی. پھر دیکھیے کہ مسلمان ہلکی آواز سے چپکے سے آدھے منہ سے بات کرے گا نا کہ اللہ یہ چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جی میرے بندے میں تجھے دیتا ہوں. پھر انسان اس درجے پہ آئے گا کہ اللہ کے نام پہ بندہ قسم بھی کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی کتابوں کو نافذ کریں, اپنی سیاست میں, اپنی حکومت میں, اپنی عبادات میں, اپنی گفتگو میں, اپنے معاملات میں, اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کتاب کو کریں. پھر دیکھیے اللہ کی نظروں میں کتنا بڑا بنتے ہیں. آپ کو خود محسوس ہوگا, اپ لفٹنگ ہوگی امت کی, ایسے لگے گا کہ واہ. دیکھیے کہ دنیا میں کسی پہ آپ کو مان ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں میں آدھے منہ سے کہوں گی فوراً میری بات سن لیں گے, اشارہ کروں گی آ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور جب اعتماد نہیں ہوتا تو آپ تو بات کرتے ہوئے ڈرتے, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں چیک کر لیتی ہوں, دیکھتی ہوں ہے کہ نہیں. اس وقت امت مسلمہ کی حالت پہلی نہیں دوسری ہو چکی ہے. دعائیں مانگتے ہیں لیکن دل اندر سے دھتکار رہا ہوتا ہے ماں قبول کہاں ہونی ہے, تم ہو اس قابل کہ تمہاری دعائیں قبول ہو؟ لیکن جب بندے کا تعلق اللہ سے پہلے والا ہوتا ہے تو وہ تو دعا بھی نہیں مانگتا, کہتا اللہ جو تو سمجھتا میرے حق میں وہی دے دے. پھر وہ کیفیت آتی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ جس کے قرآن پڑھنے نے اس کو دعا مانگنے سے روک دیا, یعنی قرآن پڑھنے کے شوق میں اتنا مگن ہے کہ اللہ اور پڑھ لوں سر, اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں, دعاؤں کا وقت ہی نہیں ملتا, کیونکہ دعائیں تو اپنے لیے مانگے گا اور قرآن پڑھنے کا کسی اور کو فائدہ ہوگا, اللہ اس کو بن مانگے دے گا, اللہ اس کی دعائیں بن مانگے اس کے قبول کر لے گا. تو دعا کیجئے کہ اس درجے پہ ہم اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں لا سکے. اس کے بغیر یاد رکھیے خس و خاشاک کی طرح امت بکھر رہی ہے. اللہ کبھی بھی دشمنوں کو ایسے نہیں بھیجتا. جب پتے بہت ہو جاتے ہیں نا تو پھر حکومت کچھ لوگوں کو نامزد کرتی ہے کہ جاؤ سارے پتوں کو جمع کرو اور جا کے کسی کوڑے کے اندر پھینک دو اور آگ لگا دو. جب مسلمان کا اس طرح کے بکھرے ہوئے پتے اور سوکھی جھڑی ہوئی چیزیں بن جاتی ہیں تو اللہ دشمنوں کو اور بڑے بڑے نام رکھنے والوں کو کہتا ہے جاؤ تم بھی خوش ہو لو, تم بھی اپنا شوق پورا کرو, جاؤ مارو ان کو, میری نظر میں کوئی عزت نہیں ان کی. لگتا ہے آپ کو آج مسلمانوں کی کوئی سے ہے, کوئی عزت ہے ہماری, کوئی مقام ہے؟ کیا ہم اس دھتکاری بھی بیوی کی طرح نہیں ہے جس کا مرد اس کو منہ نہ لگائے؟ کیا ہم ان مچلتے ہوئے اور سینے پہ بوجھ رکھتے ہوئے ماں باپ کی طرح نہیں ہے جن کی اولادیں ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتی؟ تو اس کی وجہ کون ہے؟ ہم ہیں. ہمارا اس کتاب کو نافذ کرنا نہیں ہے, اس کو سب سے نیچے لے آئیں اپنی ذات پہ, سب کو چھوڑ دے، صرف میں اکیلی ہوں، میری قبر ہے، میں تنہا ہوں. بس خود سے عمل کرنا شروع کر کے دیکھیں، اپنی ذات پہ محاسبہ کریں، کیا میں نے اپنے اس 5 فٹ پہ کے جسم پہ قرآن اور سنت کو نافذ کیا ہوا؟ کیا میرا چہرہ ہے سنت کے مطابق؟ کیا میری نمازیں، میرا دل، میری آنکھیں، میرے کان، ہے میری کتاب میری زندگی میں نافذ؟ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو اپنے دل کی ٹھنڈک ایسی محسوس ہوگی کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں. پھر تتنزل علیہم الملائکہ کی کیفیت ہوگی، پھر انسانوں سے اٹھ کے اوپر دوسرے اللہ کی ذات پہ نظریں لگتی ہیں. ہماری امیدیں کیوں ٹوٹتی ہیں بار بار؟ ہم کیوں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں؟ اس لیے کہ امیدیں دوسروں سے لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس درجے پہ اپنے آپ کو لے جائے گا، پھر اللہ کی ذات اس کے لیے کتنی اس کی مدد کرے گی پھر پتہ چلے گا. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. کتاب کے قائم کرنے کی جو ہی بات آتی ہے تو ہوتا کیا؟ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہت ساروں کو بڑھا دے کہ یہ چیز طغیانی اور کفر میں کہ جو نازل کیا گیا تجھ پر تیرے رب کی طرف سے. یعنی ری ایکشن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں انجیکشن لڑ گیا، دوا کھائی، اتنا اثر ہوا کہ دل گھٹ گھٹ گیا اور چکر آنے لگے. سنے میں نام کچھ دوائیاں ہوتی ہیں نا، وہ ریئیکٹ کر جاتی ہیں. اچھی والی دوائی ہے، ایک بندے کو اس سے صحت ہو چکی، پتہ چل چکا، سب کو پتا کہ یہ اس سے صحت ہوتی ہے، لیکن دوسرا ایک بندہ اس کو وہی دوا کیوں ریئیکٹ کر جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی طبیعت میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے اس کو الرجک ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو اس ان ضلع علیکم میں ربکم سے الرجی ہے، وہ الرجک لوگ ہیں، پریشان ہیں. اب ایسے لوگوں کو تو اس کتاب، جتنی یہ کتاب سناؤ اتنی سرکشی میں بھڑیں گے اور ریئیکشنری ہوں گے، کہیں گے اچھا جو میں اب قرآن نماز بھی نہیں پڑھتا، اچھا جو پھر میں اب یہ بھی نہیں کرتا. تو نہ کیجئے، کسی کا کیا بگڑا؟ آپ کا اپنا گیا، آپ کا اپنا نقصان ہوگا. یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی مثال وہی ہے جو پیچھے بھی آپ کو دی جا چکی ہے کہ ایک ہی بارش ہے، وہ کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے برتتی ہے تو وہاں سے بدبو کے بھبھوکے اٹھتے ہیں، اور وہی پھولوں کی کیاری کے اوپر برسے گی تو وہاں سے خوشبو اٹھے گی. بالکل یہی دلوں کا حال ہے. جن دلوں کے اندر کفر اور طغیانی، سرکشی، ٹرانسگریشن اس طرح سے بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس کتاب کو سن کے اور اچھلتے ہیں. کیوں بھلا؟ آپ سوچیے کیوں کوئی اچھلتا ہے؟ جب کسی کی دکھتی رگ پہ پاؤں آ جاتا ہے، کبھی آپ کا، آپ کے پاؤں کے اوپر کسی کا پاؤں آیا ہو، آپ کا اپنا ہی بچہ اگر آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دے نا، تو آپ ایک دم تڑپتے ہیں، پرے مارتے ہیں اس کو، کہتے میرا پاؤں دبا دیا. جس طرح پاؤں دبتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، اسی طرح خواہشات کو جب دبانا پڑتا ہے، جب دل کے اندر بسے ہوئے بت ان کو توڑنا پڑتا ہے تو لوگ بکھر جاتے ہیں. کہتے ہیں تمہیں کیسے حق ہوا؟ تم کون ہوئی مجھے اس بات پہ روکنے والی؟ کیا مجھے نہیں پتا تم ایسے، تم ویسے، تم ایسے، تم یہ کرتے ہو؟ اور اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ لوگ غضب اور غصے میں بڑھتے جاتے ہیں. کافلا تأس علی القوم الکافرین، یہ تو اتنے بد نصیب ہیں کہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ ان کا غم کھائیں. کیوں؟ کہ ان کا غم کرنے سے آپ کے کام کرنے کی رفتار کم ہو جائے گی. تاسی کا لفظ یاس سے، یاس آسا یاسی، نا امید ہونے کو کہتے ہیں. یعنی آپ ان کا غم بھی نہ کریں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کا غم کیا جائے، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ. کیونکہ جب آپ اس کا غم کریں گے نا جو کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، جب آپ ایسے لوگوں کا غم کرتے ہیں نا، تو آپ پھر دوسرے لوگوں کا حق مار دیتے ہیں، کہا ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. سارے ایسے ہی نہیں ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہیں، ان کو دیکھو، ان پہ نگاہیں لگاؤ. اس سے ایک بہت گہرا سبق مل گیا ہم سب کے لیے، اور وہ کیا کہ جب کوئی پوری حجتیں تمام کرنے کے باوجود حق بات نہ مانے، حق کو نہ مانے، حق کی طرف نہ جائے، تو پھر ان کو اگنور کر دینا چاہیے. لفظ کچھ نہ بولیں، فتویٰ کوئی نہ دیں، لیکن اپنے دل سے ان کو نکال دیں. اچھا، غم نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کٹ آف کر دو، آج کے بعد فون نہیں کریں گے، آج کے دفعہ بلائیں گے نہیں؟ نہیں، دل سے نکالنا ہے، اپنے ٹیلی فون کی لسٹ سے نہیں ان کو نکالنا. پھر گاہے بگاہے بلاؤ، پھر گاہے بگاہے ان لوگوں کو دعوت دو، اس لیے کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آج ان کو بھوک نہیں ہے، تھوڑے دن بعد بھوک لگ جائے. پتہ کیا ہوتا ہے، جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو بھوک نہیں لگتی، ایسے لگتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہے. بالکل اسی طرح جب دل کے اندر وہ چیزیں بس چکی ہوتی ہیں نا جن کا تعلق دنیا سے، شیطان سے ہے، تو ان کا ایک اثر ہے کہ یہ بہت زیادہ جگہ لیتی ہیں انسان کے اندر. جیسے کچھ چیزیں آپ نے فیل کی ہوگی، کھاتے ہیں نا تھوڑی ہوتی ہیں لیکن اس کے فوراً بعد آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. مثلا جیسے اس بگول کا چھلکا سنا ہوگا آپ نے، کارن فلیکس ہیں، تھوڑے سے کھاتے ہیں آپ کا پیٹ تھوڑی دیر میں کیوں بھرتا ہے، کہ وہ پیٹ میں جا کے پھولتے ہیں. یہ جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کا ایک افیکٹ ہے، جب تھوڑا سا آپ اپنے اندر اس کو لیتے ہیں نا، پھر یہ پیٹ میں جا کے خوب پھولتا ہے. شیطان اس کو ہوا دے رہا ہوتا ہے، خوب پھل پھلاتا ہے، نتیجے میں وہ چیز پھیل جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ابھی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ذرا پیٹ ہلکا کرنے دو، ذرا ہلکا ہوگا پھر دوبارہ بلانا، بس اپنے دل سے ان کا غم نکال دو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور سابی اور نصارہ، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور عمل صالح کرے، اس پر کوئی غم نہ ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، نہ غم زدہ ہوں گے اور نہ وہ خوف میں مبتلا ہوں گے. یہ وہی آیت ہے جو بالکل سورت بقرہ کی آیت 61 یا 62 آیت ہے، گزر چکی. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوش فہمیوں کو بھی دور کر دیا، جاؤ بیٹھو اپنے گھر، مت سوچو کہ دوسرے لوگ اگر عمل نہ کر کے جنت میں نہیں گئے تو تم بھی عمل نہ کر کے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا. اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، سورت بقرہ کے ساتویں رکوع میں یہ آیت آئی تھی، آپ اس کی تفصیل سن سکتے ہیں. کہ آج کے دور میں اسی ایک آیت کی بنیاد پہ لوگوں نے وحدت ادیان کا فتنہ کھڑا کر دیا کہ سب ایک ہیں، ہندو رہو، یہودی رہو، نصارہ رہو، بس اپنے دین پر کام کرتے رہو اور جو کچھ ہو گیا بس اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے لے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. جو اس آیت کا مفہوم کیا کہ جو پہلے کچھ بھی تھا، جو غلط کام کر چکا، پلٹ آئے گا تو اس کو تانا نہیں ملے گا. اسلام اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ صرف بون مسلمز کو ہی اسلام قبول کرتا ہے، بلکہ اسلام میں کنورژن کا کانسیپٹ موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ جیوئزم جو ہے اور اسی طرح پارسی مذہب، ان میں کنورژن نہیں ہے، یعنی یہ کسی کو اپنے دین میں قبول نہیں کرتے انلیس یہ کہ وہ دین اسی کے اندر پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں یہ بات نہیں ہے، جو جب بھی آئے گا پلٹ کے آئے گا، ہم ضرور اس کو اللہ کی جنت کی طرف بلائیں گے اور اس کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. پھر دوسری بات یہاں غور کیجئے گا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اس سے کچھ لوگوں کو غلطی لگ گئی کہ دیکھا بس اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو اور اچھے کام کرو، رسول کا تذکرہ ہی نہیں ہے. ہر دور میں لوگوں کے راستے کی رکاوٹ، ان کے منہ میں آنے والا وہ جس کو کہتے ہیں نا کوئی ایسا کنکر، وہ رسول رہے. وہ کہتے ہیں ان کو نکالو، یہ رہیں گے تو زندگی مشکل ہوگی، آگے ہم سننے والے ہیں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں. کہا نہیں، رسول کو نکال دو گے تو ایمان ہی پورا نہیں ہوگا. اللہ پر ایمان آئے گا ہی کب، جب اللہ کے رسول پر بھی ایمان آئے گا. تو لہٰذا خوش فہمیوں سے نکلو، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند کرو، جو دین اس نے نبی کے ذریعے تم تک پہنچایا اس پہ عمل کرو. چار بڑے بڑے گروہوں کا نام ہے اس میں، اور مسلمانوں کا نام اس میں کیوں لیا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی بادشاہ کوئی حکم بناتا دیتا ہے نا، تو وہ کھڑے ہو کے برملا اعلان کرتا ہے، ہر ماننے والے اور نہ ماننے والے پر اس کا اطلاق ہوگا. یہ قانون ہر خاص اور عام کے لیے، یہ سٹائل ہے ادھر. تو مسلمانوں نے اسی آیت سے اپنے آپ کو دوسری طرف کر دیا. اب دیکھیے، اگر صرف اللہ کو مان لینا کافی ہوتا تو شیطان کا کیا قصور تھا؟ آخرت کو وہ بھی مانتا تھا، اللہ کو وہ بھی مانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھی آنکھیں کھول دی اور پچھلے لوگوں کی خوش فہمیوں کو بھی الگ کر دیا کہ بس جاؤ، جب تک اپنا ایمان پورا نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی. یہ آیت ایمان کی جزیات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بے لاگ قانون کو سمجھانے کے لیے آ گئی. صحیح حکم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اس وقت تک کام نہیں دے گا جب تک کہ ایمان بر رسالہ نہ ہوگا. رسول پر ایمان لائے بغیر بات نہیں بنے گی. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی راستے کھول دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر بالفرض آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہودی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو لے جاؤ جنت میں. کچھ لوگ ہیں مسلمان، ان کو اتنے برے لگتے ہیں کہ وہ ان کی ہدایت کی دعا، کیا ان کی بخشش کی دعا بھی نہیں کرتے. اور اس کے برعکس کچھ کافر اتنے پیارے لگتے ہیں کہ زبردست ان کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. مدر ٹریسا کا غم اپنے سے زیادہ ہے، ان کو فکر اپنے سے زیادہ ہے کہ یہ اتنے بڑے نیکیوں کے کام کرنے والے جنت میں جائیں گے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دو، اپنی فکر کر لو. اگر تمہارے ایمان میں نقص ہوا تو تمہارا مسلمان ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا. اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کی کچھ کہانیاں. جب ان کے پاس کوئی دین آتا، کوئی دین والا آتا، تو ان لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ آیت نمبر 70 کو دیکھیں گے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول. ایسا ہوا تھا نا، کہاں میثاق لیے تھے؟ تورات کے ذریعے. یہ آیت شاید تیسری چوتھی بار اب آ رہی ہے. ہر موقع پہ ان کو پیغام دیا گیا، مختلف رسول آ گئے، ہر رسول نے اپنے دور کے لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، خوش ہوتے تھے. رسولوں کا آتا دیکھ کر کوئی بھی برا نہیں سمجھتا، خاص طور پہ جو اپنے آپ کو دین والا کہلاتا ہے. لیکن رسول برے کب لگتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آگے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا کوئی رسول ان کے پاس، کس چیز کے ساتھ؟ بما لا تہوا انفسہم، اس چیز کے ساتھ جس کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف تباہ معاملات، ان کی خواہشات کے خلاف. جب کبھی رسول نے ان کو ان کی عہد شکنیوں اور ان کے غلط کاموں پر ملامت کی، ایسی بات کہہ دی جو ان کی طبیعتوں پر ناگوار گزری، یہ ہرٹ ہو گئے. یہ اوور سینسٹیو لوگ تھے، یہ بہت سینسٹیو ہو گئے. ان کو لگا کہ انہوں نے تو ہماری بے عزتی کر دی. اسی طرح جب خواہشات پہ پابندیاں لگائیں تو اس وقت ان کو وہ رسول اتنے برے لگے کہ فریقن کذبو، ایک گروہ کو تو جھٹلائی دیا، میں نہ مانوں والا رویہ، ہم نہیں مانتے. اور اس کے برعکس وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تو وہ قتل ہی کر ڈالتے تھے. کس کو؟ زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یرمیہ نبی کو قتل کیا، مکایہ نبی کو قتل کیا. دیکھیے کہ ان کی مصیبت کہاں سے شروع ہوئی تھی، لن نصبر علی طعام واحد. بنی اسرائیل کی حرص کی مثال یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. جب ایک قسم کے کھانے پر صبر نہ کرنے کی بات ہوئی، بڑھتے بڑھتے یہ بیماری اتنی پھیلی کہ نبیوں کو قتل کر دیا. پہلے تو یہ تھا نا کہ نبیوں کو نہیں، پہلے تو یہ تھا نا کہ بات نہیں مانی، اب کا بات کہنے والے کو نہیں مانتے. ایسا کب ہوتا ہے؟ اور کیا آج مسلمانوں میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آج بھی ایسا ہے کہ ہم وہ حق نہیں سننا چاہتے جو ہماری خواہشات پر پابندی لگائے؟ ہم وہ کام نہیں پسند کرتے اسلام کا جس سے خواہشات پر رکاوٹ ہو. سوچیے، میں سمجھتی ہوں کہ روزے کے موقع پر اپنے دل کے خلاف جانے کو انسان بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے اس وقت پانی لایا جائے اور آپ کہیں کہ مجھے نہیں پینا، میرا دل نہیں چاہ رہا؟ دل چاہ رہا ہوگا. کئی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان دبا کر روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خواہشات کو دباتا ہے نا. یہ پانچ وقت کی نمازیں اور دین کے جو دوسرے معاملات ہیں، جنہوں نے سکھائے یہ تھا کہ نفس کے اوپر پابندیاں لگاؤ. جب لوگ یہ پابندی ہی نہ لگانا پسند کریں، اور ایسی پابندیاں لگانے والوں کو سخت اور ریجٹ اور ایکسٹریمسٹ کہہ کر چھٹلا دیں، تو بتائیے کہ دین قائم ہوگا؟ اگر آپ پچھلی آیتوں سے اس کو جوڑے نا، تو کتاب کیوں قائم نہیں ہوتی؟ تورات کل کیوں نہ ہوئی؟ انجیل کیوں نہ ہوئی؟ اور آج کے دور میں قرآن پاک کیوں قائم نہیں ہو رہا؟ یہ خواہشوں پہ پابندی لگتی ہے. یقین کریں آج کے دور کا سب سے بڑا بت خواہش کا بت ہے, لسٹ, گلیمر. اس کلاس روم سے باہر نکل کے آپ دیکھیں آپ کو خواہشوں کی بھرمار دیکھے گی, اور اسی کی وجہ سے لوگ اسلام اور اسلام والوں کے مخالف ہو جاتے ہیں. وہ اسلام کسی کو برا نہیں لگتا جس میں واہ واہ خوشخبریاں, اتنا ثواب, اتنی جنتیں, اتنی حوریں, اتنے کھانے, اتنے پینے, کسی کو برے نہیں لگتے. لوگ کندھوں پہ اٹھائیں گے آپ کو, کبھی لوگ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے. آپ کہیں یہ وظیفہ کر لو تو جہنم کے سارے دروازے بند, کوئی نہیں کھولے گا, اللہ آگے کھڑا کر دے گا, کوئی نہیں آئے گا, آنے نہیں دے گا. لوگ کہیں گے واہ یہ چاہیے. اور جب اس کے بعد کہہ دیں کہ لوگو کوئی بھی غلط چیز مثال لے لیں, رشوت نہ لیا کرو, تو کہتے بس یہ جملہ نہ بولا کریں تو بہت اچھے. یہ چیز بری لگتی ہے. تو اصل میں جو باقیوں کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے بھی آپ کی اور آپ کو بھی میری اور ہم سب کو ایک دوسرے کی یہی فکر رہنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد الحمدللہ دن میں 4 گھنٹے قرآن کے ساتھ اس طرح جڑ کے بیٹھنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی خواہشوں کا شکار ہو جاؤں. جہاں میرے کسی خواہش پر پابندی لگی تو میں اچھل پڑی, بس اب نہیں, دیٹس اٹ. پھر یہ کئی قسم کی, دیکھیے ہوا, ہوائیں ہوتی ہیں, ہدن کی بجائے ہوا, انفس, نفس پہ, جان کو بات پوری لگی. آپ اچھے بھلے دین کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو کوئی ایک بات پنچ کر جاتی ہے, آپ کہتے ہیں ساری باتیں مجھے کہہ کر سنائی. میں کسی ایک شہر میں گئی, پہلے کی بات ہے, تو وہاں کوئی ایک خاتون تھی تو وہ میرے پاس آئیں, بیٹھیں, بات کی. تو اس شہر میں پہلے سے موجود کوئی دیندار ساتھی بہت اچھی ہیں میرے گمان کے مطابق, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں. تو ان کے بارے میں اشارہ کر کے کہنے لگی کہ میں جاتی تھی پہلے ان کی کلاسوں میں, پھر میں نے جانا چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا, آپ نے کیوں چھوڑ دیا جانا؟ کہتی ایسے ہی ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا, کوئی ان کی بات ہوئی ہوئی تھی پہلے سے, مجھے یاد پوری بات نہیں ہے. کہتی کہ کوئی ان کو میری بات پتا تھی, شاید میں نے ان سے مشورہ مانگا تھا یا پوچھا تھا یا کیا ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یعنی انہوں نے پوری مجھے کہانی سنائی. کہتی ایک دن میں کلاس میں آئی, ان کی بیٹھی, جو ہی ان کی نظر مجھ پہ پڑی انہوں نے اس موضوع پہ بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کہ مجھے نہیں پتا. کہتی بس مجھے تو غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ مجھے سنا رہی ہیں, آج کے بعد میں نہیں ادھر بیٹھوں گی. بس اس کے بعد میں ان کے پاس نہیں گئی. پھر میں نے اس کی برین واشنگ کی. میں نے کہا اللہ کی بندی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے اسے, آپ نے پوچھا کلاس والوں سے کہ اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی؟ کہہ رہی نہیں, بس مجھے غصہ ہی بہت آ گیا, بس یہ مجھے دیکھتی ہیں تو وہی باتیں کرتی ہیں, ہٹ گئیں. یہ ہے لا تہوا انفسہم. بعض لوگ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں, یہ مجھے سناتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ جیسے ہم تو گلوب پہ بات کرتے ہیں نا, اب جیسے روم میں پیل ٹاک میں جب ہماری کلاسز ہوتی ہیں اللہ کی توفیق سے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کون ہے کہ ہیں. لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ہمیں جانتے بھی ہوں, یعنی مثال میں ان کو جانتی ہوں ٹیچر ہونے کے ناطے, تو ان کے بھی دل میں وہاں بیٹھے شیطان ڈال رہا ہوگا کہ یہ اساتذہ ہمیں کہہ رہی ہیں, یہ مجھے کہہ رہی ہیں. یہ ہوتا ہے انسان کا اپنے نفس کے بارے میں اوور سینسٹیو ہونا. اور ایسے بندے کا نقصان فریقن کذب, وی ڈونٹ نیڈ, ڈکلائن, نہیں چاہیے. ہم گندی خواہشات میں رہیں گے, ہمیں خدا کی ضرورت نہیں, ہم خدا کی بجائے ہوا کے شکار ہیں, نو پرابلم. لیکن ہم جھٹلائیں گے اور موقع ملے تو یقتلون, قتل ہی کرتے, کچے ہی کھا جائے ایسے لوگوں کو جو ہمیں ایسی باتیں کرتی ہیں. اور ایسی باتوں کے بعد آپ دیکھیے جو اس کا اگلا افیکٹ کیا ہے, وہ حسیبو, اور گمان جے کیا, یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو تکلیف تھی. اللہ نے جن لوگوں کو اپنی کتاب کے لیے چنا, جن کو اپنے پیغام کے لیے چنا, کل کے رسول تھے, آج کے مبلغین ہیں, ان لوگوں کو قتل کرنا یا ان کو ڈینائی کرنا, اس بات کو اتنا چھوٹا لیتے ہیں, اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ وہ حسیب اللہ تکون فتنتن, کہتے ہیں اس ڈینائل کا, اس ریجیکشن کا, اس قتل و غارت کا ہمیں ذرا برابر بھی کوئی عذاب نہیں آئے گا. یہاں فتنے کا لفظ عذاب کے معنی میں, کوئی فتنہ نہیں آئے گا ہم پہ, ہم جو کر لے, ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے دل پر مہر لگنا. بندہ گناہ کرے اور ڈرے, اللہ تعالیٰ اس کے بچنے کے راستے بنا دیتے ہیں. غلط کام کر دیں, آپ ریئلائز کر لیں, اپولوجائز کر لیں, بڑے سے بڑا سخت دل بندہ بھی معاف کر دے گا. لیکن بڑے بڑے گناہوں کو کرنا, اور ہضم کر جانا، یہاں لفظ ہضم کرنا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو ہضم کر جاتے تھے، اور خوش فہمی کیا تھی؟ اللہ تکون فتنہ، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا نہیں آئے گا. ہم نے نبیوں کی جو خطا کی، جو ہم نے ان کو شہید کیا، نہ ہم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، نہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. اور خواہشات کیا تھی؟ کہ چونکہ لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پکڑے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتا رہے کہ تم یہ باتیں جب کر لیتے ہو نا، جب بندہ ڈینائل کے بعد یعنی تکذیب کے بعد بھی خود کو محفوظ سمجھتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فعمو وصمو، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، آنکھیں چندھیا گئیں، کان بہرے ہو گئے، حق دکھا ہی نہیں. اپنی برائی جس کو برائی نہ لگے، دیکھیے جس کو اپنی بیماری بیماری نہ لگے، علاج کرے گا؟ دن بدن بیماری بڑھے گی. یہی حال ان لوگوں کا ہوا کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کے دین کو ریجیکٹ کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل تک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پھر خوش فہمیوں کا شکار ہو گئے. کچھ اقوال انہی کی کتابوں کے ملتے ہیں، کتابوں میں، کہ نبی کو قتل کرتے اور شام کو جا کے تو وہاں سودا سلف بیچنے لگ جاتے. یعنی ذرا گلٹ ان کے دل پہ نہ ہوتا کہ ہم ایک اللہ کے بندے کو مار آئے ہیں. اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے نبیوں کو. ایک ایک دن میں 300 نبیوں کے قتل کے واقعات ملتے ہیں ان کی روایتوں میں. ایسے کام کرتے ہیں لوگ. آج بھی ہے ایسا کچھ؟ آج لوگ دینداروں کو نقصان دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیتے ہیں لوگ. تکلیف دینا تو چھوڑ ہی دے، تانے دینا، الزام لگانا، ان کی باتیں کرنا، اس کو تو کوئی پیچھے کر دے. صرف ان کے قتل کے بعد بھی دیکھیے، کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم نے ٹھیک کیا، یہ غلط کر رہے تھے، ہم نے ان کو مار دیا. چلے آپ نے ان کو مار دیا، آپ کا کیا ہونے والا ہے؟ فعمو وصمو، یہ اللہ کا انتقام ہے. توفیق چھن جاتی ہے، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، کان ہیں سنتے نہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے یہ شل ہو گئے ہیں، ان کا برین جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کلاگ آ گئے ان کے دماغ کے اندر، لیکن اصل میں وہ مہر ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتی. ثم تاب اللہ علیہم، جب ریئلائزیشن ہوتی ہے، جب انسان اس غلط کام کی وجہ سمجھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ بالکل یہی ہوا. پہلے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، خوب کام کیے، اللہ نے معاف ان کو پکڑا. جب انہوں نے توبہ اللہ کی، جب ان کو مشکل ہوئی، پہلے تو ان کے اوپر بخت نصر کا حملہ ہوا. ایک بادشاہ تھا اس دور کا، اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی. ایک بڑا لمبا عرصہ تک یہ فارس کے بادشاہوں کی مدد سے بخت نصر کی قید اور ذلت اور کی رسوائی سے نکل کر بابل سے بیت المقدس آ گئے. اب توبہ کی، معافی مانگی، حال کو درست کیا، کچھ عرصہ یہی رہا، بہتر ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، اللہ تو نہیں تانا دیتا، معاف کر دیتا ہے، لیکن تھوڑا سا عرصہ ہی ذرا ان کو ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، ان کو خوشی راس نہیں آتی، ان کو عزت بھی راس نہیں آتی. 4 کی صرف ان کی زندگی میں خیر آئی، پھر وہی کام شروع. ثم عمو وسمو، پھر اندھے بہرے ہو گئے. کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے اتنے بہرے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ تک کو قتل کروا دیا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے اوپر تیار ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہے جو بندے کر رہے ہیں. بندے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی نظر میں نہیں ہیں، ہم کسی کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ قوموں کے عروج اور زوال کی کہانی سنا رہا ہے. زوال بنی اسرائیل کا انبیاء کے قتل سے شروع ہوا، اور عروج کب ہوا؟ جب تورات پر عمل شروع کیا، جب کتابیں قائم ہوئیں، اللہ کی مدد آ گئی. یہ پیچھے والی ساری باتوں کی تفسیر ہے. کیسے کتابیں قائم ہوتی ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آ جاتی ہے، اور جب لوگ نہیں مانتے، ان چیزوں کے اوپر نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. ایسے لوگ پھر حق بات دیکھتے ہوئے، ہدایت کا نور سامنے دیکھتے ہوئے، حق کا پیغام سننے کے باوجود اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہاں تک بات ہوئی بنی اسرائیل کے کتاب کو قائم نہ کرنے کی. تقیم التورات کی یہ تفسیر تھی. اب چلیے تقیم الانجیل کی بات کو دیکھتے ہیں. آیت 72، لقد کفر الذین قالوا، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، کون تھے یہ؟ نصارہ. کیا کہا؟ یہاں آپ انورٹڈ کامرس لگا لیں یا بریکٹ لگا لیں، یہ ان کا جملہ ہے. کیا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ، کہ اللہ تو وہی ہے جو مریم کا بیٹا مسیح ہے. یہ تھا نصارہ کا کافرانہ جملہ. اللہ نے ان کا وہ جملہ تک قرآن میں ڈال دیا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کمپلیکس ہوتا نا تو کبھی بھی یہ جملہ قرآن پاک میں نہ لگاتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا رہا ہے نا. کیونکہ ہمیں کوئی غلط بات کہہ دیں نا تو ہم دوسرے کے سامنے اپنی وہ غلط بات بھی اس کی نہیں پیش کرتے، کہ ہمیں اس میں بھی شرم آتی ہے، برا لگتا ہے کہ ہائے میں اپنی برائی کروں، اپنے بارے میں ایسا کروں. ہاں، تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ تو مسیح خود ہی خدا ہے. یہ ایک فرقہ تھا ان کا جنہوں نے یہ بات کہی. اس کے بعد وقال المسیح، اور مسیح کون تھے؟ اب مسیح کا پیغام دیکھیے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے. ابراہیم، مسیح تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. تم مجھے مسیح ابن مریم کو خدا کہنے لگ گئے، اور ساتھ ہی اس عمل کی قباحت سے بھی ان کو ڈرا دیا تھا کہ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جس نے شریک کیا کسی کو اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہی نہیں. بالکل واضح آیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہو گئی اور آگ اس کا ٹھکانہ ہے. اور ظلم یہاں کیا ہے؟ شرک. وما للظالمین من انصار، کہ جو ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہاں تک بات ہو گئی. اس پورے جملے کو لے کے آگے تک چلیں گے، پھر اس پہ ہم عمومی بات کریں گے. یہاں تک یہود نصارہ کے ایک فرقے کے عقیدے کی بات ہوئی، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا ہے. تین معروف فرقے ہیں نصارہ کے اندر، جیسے آج ہمارے مسلمانوں کے چار پانچ فرقے معروف ہیں نا، کرسچینز کے تین معروف فرقے ہیں، جس میں سے ایک فرقے کے عقائد کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خود ہی خدا ہے، نعوذ باللہ. یہاں ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کا انداز بھی دیکھیے گا کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہود کے تناظر میں، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا مقام بلند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل یا یہود نے عیسیٰ کے مقام کو گھٹایا تھا، لٹ ڈاؤن کیا تھا ان کو، ولد الزنا کہہ دیا، نعوذ باللہ. لیکن جہاں بات نصارہ سے خطاب کی ہوتی ہے نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا مقام کم کرتے ہیں. کچھ نہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول. یہ فرق آپ کو اگلی آیتوں میں دیکھے گا، اس لیے میں نے یہی بتایا. دہرا دیتی ہوں بات کو، کہ جہاں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بنی اسرائیل کے تناظر میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی بات کو بڑھاتے ہیں. کلمۃ اللہ، روح منہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا روح کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ گھٹا چکے تھے. جبکہ جہاں عیسائیوں سے بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مقام کو نیچے لا کے دکھاتے ہیں کہ کچھ نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ رسول تھے، وہ تو لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے تھے، شرک سے روکنے والے تھے، تم کس غلط فہمی میں چلے گئے. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے پہلے فرقے، جن کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہے، ان کا رد کیا. چلیے اب دوسرے فرقے کی طرف چلتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا. کیا کہا؟ اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیجئے یا بریکٹس میں ڈال لیجئے، یہ ان کا جملہ ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تو تین میں کا تیسرا. اس کو آج کی زبان میں ٹرینیٹی کہتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ. پہلا فرقہ کہتا ہے نہیں بس ایک ہی خدا ہے اور وہ مسیح ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں تین خدا ہیں، اور تین میں سے ایک عیسیٰ ہے اور ایک جیسس ہے اور تیسرا ان کی ماں ہے. ایک تیسرا فرقہ وہ کہتا ہے نہیں، اس کے اندر حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں. یہ ان کی گیدڑ بھکتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی، لیکن بہرحال ان کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ اب کمنٹ دے رہے ہیں ان کے اس عقیدے پہ، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز اس ایک معبود کے. اللہ ان کے جملے سے بالکل امپریس نہیں ہوئے، کوئی خوشی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کو ان کے اس جملے سے، کہا تم غلط کہتے ہو، الہ تو بس ایک ہے، تین کیسے ہو گئے، دو بھی نہیں ہے، باقی رہ گئی تم یہ بات کہتے ہو. تو وَإِلَّمْ يَنْتَهَوْا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ نہ باز آئے اس بات سے جو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے تھے؟ اِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اس جملے کے کہنے سے اگر یہ باز نہ آئے ہوگا کیا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ لگے گا یا پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک. یعنی ایسا جملہ کہنے والے لوگ کافر ہو گئے، پہلی بات اس میں دیکھیے، اور دوسری بات ہے ان کو دردناک عذاب ملے گا. کیا اب ہمیشہ کے لیے ایسے ہو گئے؟ نہیں. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، کیوں نہیں پھر توبہ کرتے اللہ کی طرف، کیوں نہیں پلٹ کر آتے؟ آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے پکارا ہے، رغبت دلا رہا ہے ان کو. کیا ہوا اگر تم اللہ کو تین کہہ چکے یا ایک اللہ کسی کو اور کسی کو کہہ چکے؟ آ جاؤ توبہ کر لو. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، معاف کر دے گا تم کو. اس سے زیادہ کوئی پیار کی بات کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ توبہ کی صورت میں کھلا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا کافر، مکذب، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا، اللہ کو ڈینائی کر کے دوسرے کو اوپر لانے والا بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ دو بڑے ان کے جو گروہ تھے ان کی بات کر کے اب اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ معاملہ بند نہیں کر دیا کہ اب چھوڑ دو. اب دیکھیے کہ یہ نصارہ کا جتنا بھی شرک ہے نا، اس کی بنیاد کیا بنی؟ غلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دینا. اور شرک جو ہے نا، یہ شروع ہی محبت سے ہوتا ہے، کبھی بھی نفرت سے شرک نہیں شروع ہوا. لوگ محبت میں ایگزیجوریٹ کر دیتے ہیں، مبالغہ کر دیتے ہیں، نتیجہ کہتا ہے کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے سارے لوگوں کو پکار رہا ہے کہ آؤ پلٹ آؤ، جیسے ماں روٹھے پہ بچے کو پکارتی ہے کہ آؤ تو صحیح، کیا ہو گیا، کیا گناہوں پر اتنی شرمندگی ہے کہ تم پلٹتے ہوئے شرماتے ہو، آؤ میں تمہیں پاک کر دوں گا. یستغفرون، چھوڑ دو، بس عقائد چھوڑ دو جو غلط کام کرتے تھے. اب دونوں غلط عقائد کے ذکر کے بعد اب صحیح عقیدہ بتایا جا رہا ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر بس ایک رسول. یعنی نہ تو پچھلے عقیدے والوں کی طرح ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نہ وہ مسیح اللہ ہیں اور نہ ثالث ثلاثہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ الا رسول. اس سے ملتی جلتی آیت آپ کو پیچھے ملی سورۃ آل عمران میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک پہنچ گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول. بھائی عیسیٰ ویسے ہی رسول تھے جیسے باقی رسول گزر گئے. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں تو صدیقہ تھی، سچی عورت تھی، راست باز تھی، یعنی نبیہ نہیں تھی، صدیقہ تھی، سچ تھی، بولنے والی تھی. کانا یا کلان تام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور یہ بشریت کی صفت ہے کہ کھانا کھائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ خدا ہوں. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں دلیلیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے کہ وہ کہاں الٹے کیے جا رہے ہیں. اتنا سیدھا سادہ خوبصورت دین چھوڑ کر کہاں خواہشوں کے پیچھے چلے گئے، کہاں دوسری طرف چلے گئے، غلط کام کرنے لگ گئے. ان کو تو اللہ نے سیدھا سادہ دین دیا تھا لیکن یہ پلٹ گئے. اس لیے ان کو کہو، قل، کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان کی، یا پکارتے ہو ان کو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہیں اختیار رکھتے تم پر کسی ضرر اور نفع کا، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تم سے نقصان ٹال سکتے ہیں، یعنی نہ ہی عیسیٰ تم پہ ضرر ٹال سکے، وہ تو خود سے نہیں ٹال سکے تمہارے عقیدے کے مطابق، جو خود سولی پہ چڑھ گیا کل وہ دوسرے مرتبوں کو کیسے بچائے گا؟ اور رہ گئی ان کی ماں، تو جو ماں اپنے جوان بیٹے کو دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں بچا سکی وہ تمہارا کام کیسے کرے گی؟ تو مان جاؤ کہ واللہ هو السمیع العلیم، بے شک سننے والا اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں خلاصے کے طور پہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے غلط عقائد کا ذکر کرنے کے بعد صحیح عقیدہ بیان کر دیا، ماں کا بھی اصل مرتبہ بتا دیا اور بیٹے کا بھی۔ یہاں چند باتیں دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ویسٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور مرد اور عورت کی ایکویلٹی کو سامنے رکھ لیتے ہیں، تو وہ یہ بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو یہ بڑے باعث ہیں، کیا ہے؟ جینڈر ڈسکریمینیشن ہے، یعنی سارے نبی مردوں میں کیوں آئے؟ وہ زبردستی 3-4 عورتوں کو بھی نبی بنانا چاہتے ہیں، جس میں ایک حضرت مریم کا نام بھی آتا ہے، تو یہ آیت اس کے خلاف ہے۔ صدیقہ، ہم پڑھ چکے سورۃ نساء کی آیت 69 میں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو صدیقیت جو ہے نا، یہ نبوت کے بعد کا درجہ۔ دیکھیے کسی عورت کا کیا نبیہ ہی بننا اس کی عزت ہے؟ نبیوں کو پیٹ میں رکھنے والی کون ہوتی ہے؟ عورت۔ دودھ کس نے پلایا نبیوں کو؟ عورت نے۔ نبیوں کی جنت جس ماں کے قدموں کے نیچے، وہ ایک عورت ہے۔ تو لہٰذا کبھی اس مغالطے میں نہ آئیں کہ فلاں نبی تھی فلانی، بس صدیقہ تھی تو اللہ نے اس کا نام صدیقہ رکھ دیا۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ان دونوں کے کھانے پینے کی بات کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ خدا مانتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ اس کو کھانا کھانا ہے۔ آپ ایک وقت کا اپنا کھانا سوچیں، سامنے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، زمین، ہوا، سورج، چاند سب ملتے ہیں، اس کی روشنی سے بیج بنتا ہے نا، دانا بنتا ہے، پھر اس کا غلہ بنتا ہے، پھر آپ اس کو کھاتے ہیں، پھر جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم میں گندگی بن کے نکلتا ہے نا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ خدا ہیں اور وہ ٹوائلٹ میں گئے ہوئے فارغ ہونے کے لیے، کیسا لگتا ہے؟ کتنا سننے اور دیکھنے اور بات کرنے میں گندا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں عقل نہیں ہے، جو خود کھانا کھا رہا ہے، جو کھانے کے بعد جسم سے گندگی نکلنے کا مجبور ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقل نہیں کام کرتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے بے نیاز کر دو، اور صرف ان چیزوں سے بے نیاز ہونا بھی کسی کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تو سارے فرشتوں کو بھی خدا کہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے، لاجیکل طریقے سے ان لوگوں کا حال کھول دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سچا دین دیا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ دوسری غلط چیزوں میں چلے گئے۔ ایسے لوگوں کے اب بھٹکنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں ہم نے ٹرینیٹی کی بات سنی ہے نا، ثالث و ثلاثہ۔ اگلی آیتوں میں اب ہم دیکھیں گے، ان کا بہت اہم ٹاپک ہے، اور وہ کیا کہ کرسچینٹی یا عیسائیت ایک خدا کی عبادت سے شروع ہوئی تھی، یہ تین خداؤں میں کیسے آ گئی؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینیٹی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ اگلی آیتوں کو پڑھتے جائیں اور انشاءاللہ پھر اس پہ اکٹھے ہی ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پول کھولتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان کو بتا دیں۔ اور آج ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جس اہل کتاب تک اچھے طریقے سے بات جب بھی کبھی پہنچا سکے تو پہنچا دے۔ کیا پہنچا دے؟ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، اچھا انداز ہے نا، پیار سے کہو کتاب والو، پیپل آف دی بک۔ کیا؟ لا تغلو فی دینکم، مت غلوف کرو اپنے دین میں، مت مبالغے آرائی کرو اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، ناحق قسم کی، اپنے دین کے معاملے میں ناحق قسم کے اضافے نہ کرو۔ ایک چیز نمبر ون لکھ لیں اس پہ آپ۔ دوسرا کام کیا نہ کرو؟ ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیچھے لگو ان قوموں کے خیالات کے، ان کی خواہشات کے، جو خود بھٹک چکے تم سے ہی پہلے۔ نہ صرف یہ کہ بھٹکے، بلکہ وَأَدَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے اور بہت ساروں کو بھی بھٹکایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَدَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، پلٹ گئے، سیدھا راستہ ایک سائڈ پہ رہ گیا، یہ کوئی دوسرا ہی روڈ لے کر کہیں اور ہی پہنچ چکے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ دو بنیادی چیزیں، کل نصارہ کے اندر بگاڑ کا جو سبب تھی، اور آج امت مسلمہ کے اندر جو افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے وہ بتا دی۔ پہلی چیز ہے غلو، جس پہ بات پیچھے ہو چکی، اور دوسری چیز ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلنا۔ نصارہ کے اندر جو معاملہ ہوا وہ کیسے ہوا؟ حضرت عیسیٰ کی ذات میں جو انہوں نے غلو کیا، اس کی مثال پیچھے گزر گئی کہ اللہ کے مقام پہ پہنچا دیا، خدائی کے اندر شریک کار کر دیا، اور غلو کہتے ہی کسی چیز کے اندر اضافے کو ہے یا کمی کو، افراد اور تفریط، کمی یا بیشی، کسی چیز کو اصل جگہ پہ نہ رکھنا۔ اعتقاد اور عمل میں دین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھ جانے کو غلو کہتے ہیں۔ مثلا انبیاء کی تعظیم کا حکم اسلام نے دیا، لیکن ان کو خدائی کے درجے پہ فائز کر دینا، یہ بھی غلو ہے، اور ان کو نعوذ باللہ بلد الزنا کہہ دینا، یہ بھی غلو ہے۔ نبی کو خدائی کے درجے پہ فائز کر دینا بھی غلو ہے، اور عام امتیوں کو رسول کے درجے پہ فائز کر دینا، یہ بھی غلو ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جاہل جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی بیچ کر اعتدال پہ نہیں رہتا۔ عربی زبان کا ایک بہت معروف محاورہ ہے، الجاہل اما مفرط او مفرط او مفرط، کہ جاہل شخص کبھی اعتدال اور درمیانے روے پہ نہیں رہتا، یا تو افراد کا شکار ہو جاتا ہے یا تفرید کا۔ یہ سچ ہے، عملی زندگی میں دیکھ لیں، چھوڑ دیں ان ساری دین کی مشکل چیزوں کو ایک طرف کریں، کھانے کے معاملے میں دیکھ لیں، بیلنس رویہ کیا ہے کہ مناسب ڈائٹ کھائی جائے، اور جو لوگ جاہل اور خواہش پرست ہوتے ہیں ان کا کیا عمل ہوتا ہے بتائیے؟ خوب کھاؤ، ہر وقت کھاؤ، جو دل چاہے کھاؤ۔ اور دوسری طرف ایک دوسری جہالت ہوتی ہے، کہتے ہیں کچھ نہ کھاؤ، خود کو اذیت دو۔ تو بیچ میں رہنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں نا، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، تو موسٹلی جو ہائی ویز ہوتی ہیں نا، ان کے بیچ میں اس طرح لینز ہوتی ہیں، تین لین ہے، ایک لین بیچ کی اور تیسری ہے۔ اب دیکھیں، کسی لین کے بالکل مڈل میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا تو ٹائر ادھر والی لائن پہ لگنے لگتا ہے یا ادھر لگنے لگتا ہے۔ بڑا فاسٹ اور بڑا اچھا ڈرائیور ہوتا ہے جو بالکل مڈل پہ رہتا ہے۔ زندگی کے اندر بھی یہی ضروری ہوتا ہے کہ انسان برابر رہے، بیچ میں رہے، کسی جگہ دوسری طرف نہ جائے۔ تو یہود کا معاملہ کیا ہوا اور نصارہ کا کیا، کہ ایک طرف تو نبیوں کی شان میں زیادتی اور کمی کی، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کا مقام بڑھایا اور یہود نے گھٹا دیا۔ آج مسلمانوں نے بھی کیے کیوں، یہ دونوں حدیں موجود ہیں۔ ایک نے تو نبی کو اٹھا کے خدائی کے درجے پہ رکھا، اب نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کا مقام خالی رہ گیا، تو پکڑ کے آئمہ کرام کو نبوت کے مقام پہ لے آئے، بزرگوں کو لا کے پھر آئمہ کرام پہ رکھا۔ ڈسپلیسمنٹ، الائنمنٹ بگڑی ہوئی ہے۔ گاڑیوں کی زبان میں سمجھتے ہیں الائنمنٹ، ویلز، کسی ویل میں ہوا زیادہ ہے تو کسی میں کم، کہتے ہیں اس کی الائنمنٹ کی ضرورت ہے، یہ ٹیڑھے ہوئے۔ اس وقت ہماری امت کی الائنمنٹ بگڑی ہوئی ہے، ڈسپلیس ہو گئے، رشتوں کا تقدس ختم، اس کی وجہ سے اس دور میں بھی خرابی آئی۔ لیکن یہ بات تم پیچھے الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں، اس وقت جس بات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے ان قوموں کی خواہشات کی پیروی کی جو خود بھٹکے ہوئے تھے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ۔ سورۃ فاتحہ میں ہم مسلمان ایک دعا ہر روز کم از کم 17 بار مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج آپ کو وجہ سمجھ آئے گی کہ کیوں، کیونکہ مغضوب اور ضالین دونوں بھٹکے ہوئے گروہ ہیں۔ جب کوئی کسی بھٹکے ہوئے کے پیچھے جاتا ہے نا، تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ اب آپ ذرا اپنے دور سے پیچھے کے دور میں آئیے، نصارہ کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نئے دنیا سے گئے تھے، آسمان پہ اٹھائے گئے۔ کرسچینز اس وقت کے مسلمان تھے، شروع میں کچھ لوگ جو تقریباً کہتے ہیں کہ 300 سال کے قریب جو رہا، یا بہت تھوڑے لوگ تھے، وہ تھے اصل میں نصارہ، بہت ٹھیک دین پہ تھے، توحید بھی تھی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کرسچینز کا انٹریکشن، یعنی ان کے رابطے گریکس، جس کو یونانی بولیں گے آج کے دور میں، اور رومنز، یعنی روم کے جو لوگ ہیں یا مصری جو ہیں، ان سے ہوا۔ اب گریک میتھولوجی کا نام سب نے سنا ہوگا، جو بھی آرٹ پڑھتا ہے، فائن آرٹ پڑھا ہوگا، آج بھی ہمارے اپنے ملکوں میں انہی کے بت اور سٹیچوز اور ان کی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جو مشرق، یہ دونوں مشرق قومیں تھیں، رومنز بھی اور گریکس بھی، اور جو بھی بت پرست قومیں ہوتی ہیں نا، ان کا دین ہوتا بڑا خوبصورت ہے، چمک دمک، رنگ رونق، خوشبوئیں، رنگ پھینک رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے. آج اب صرف کسی انڈین مووی میں کوئی ایک ایسا کلپ دیکھ لیں جہاں وہ اپنے مندر کا حال دکھاتے ہیں، ان کی دیویاں دیکھے تو بچے بھی کہتے ہوں گے امی ہمیں یہ گڑیا چاہیے، لال پیلے نیلے سرخ فراک پہنے ہوئے، اور اس طرح ان کی آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے، اور لمبی لمبی پلکیں، اور سر پہ جھومر اور ٹیکے لگائے ہوئے، یہ خوبصورت بہت ہوتے ہیں. اب جب بھی ماضی میں بھی ایسے ہوا، آج ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا، جب مسلمان مشرک قوموں کے ساتھ رہے تو ان کے اندر ان کے رنگ ڈھنگ آ گئے. اور ہوا کیا کہ کرسچنز جو تھے، جب وہ ایسے لوگوں کے قریب اٹھے بیٹھے تو اس کے بعد ان کے اندر بھی ان کے رنگ آنے لگے، ان کو ان کی کہانیاں بڑی خوبصورت لگی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، میں نے ہندو دھرم کو بھی پڑھا الحمدللہ، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے اتنی لو سٹوریز ہیں ان کے خداؤں کی، فلاں دیوی کا فلاں دیوتا کی بیوی سے افیئر چل رہا تھا. خود کہتے ہیں واللہ ہی ان کے تہوار کچھ صرف اس معاملے کے ہیں کہ فلاں دن جو رام تھا وہ اس کے ساتھ یہ ہوا، سیتا کے ساتھ یہ ہوا، لکشمی کے ساتھ یہ ہوا، اور فلاں کی اس کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں غلط، اتنے گندے کام اپنے بتوں کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کو گھن آئے. اب یہ باتیں جب سن دی بہت اچھا لگا، خوب لگا، کہ واہ یہ تو بہت خوبصورت دین ہے. ہمارا دین کیا کہ جاؤ سودے سیدھے سفید کپڑے پہنو اور مسجد میں جا کے نماز پڑھو، تو توحید لوگوں کو بڑی بورنگ لگتی ہے. آج بھی دیکھ لیں، جو جس دین کی بنیاد توحید اور سنت پہ ہوگی نا، وہ لوگوں کو کہیں گے کچھ بھی نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی جشن نہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی دل آزاریوں کے لیے، لیکن لوگ بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں. درس میں بھی بلاتے ہیں تو دو دو گھنٹے بلا کے بعد میں کھانا دیتے ہیں، ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے ذرا کچھ اس میں نعتیں پڑھیں، کوئی نظمیں پڑھیں، کوئی سر لگے، کوئی تار تال لگے، اور اس میں آپ بھی ذرا میوزک بجا کے کچھ ذرا اللہ کے نبی کو بلائیں اور کریں، یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اب ہوا کیا کہ لوگوں نے ان باتوں کو جب اپنایا تو ہوتے ہوتے ایک خدائی کا تصور تین چیزوں میں کیسے بدلا، کہ جو مشرک تھے نا ان کے تین خدا تھے، رومن اور گریکس جو ہے نا ان کے اندر تین خداؤں کا تصور ہے. ایک زمین کا خدا، اس کو وہ کہتے تھے بیکرس، بی اے کے ای آر ایس. ایک ان کے خیال میں درمیانی خدا ہے جس کو اپولو کہتے ہیں، اے پی او ایل او. اور تیسرا ان کا خدا ہے آسمانی، جس کو زیوس کہتے ہیں، زی ای یو ایس. اب یہ تین خداؤں کو ماننے والی قومیں، جب کرسچینز ان کے پاس گئے انہوں نے کہا واہ کیا خوبصورت ہے، ایک اوپر کے کام کر رہا ہے، ایک بیچ کے کر رہا ہے، ایک نیچے کے کر رہا ہے. انسانوں میں تو یہ بات بڑی اچھی ہے کہ مل جل کے کام کر لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی اس کو اپنے دین میں لاتے ہیں. اب وہ اس کو بیکر، اپولو اور زیوس کر کے تو نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ یہ تو سراسر مشرکوں کے تھے. انہوں نے کہا اچھا چلو پہلے ایسا کرتے ہیں، عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں کو لیا. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے تو اس کی ماں، جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اس کو کچھ نہ کریں. انہوں نے اس ٹرینیٹی میں مریم کو شامل کر دیا. جب مریم شامل ہو گئی، کچھ عرصہ دو چلتے رہے، پھر آیا کہا یہ مریم کا کیا کمال تھا، یہ تو جبرائیل کی پھونک سے حمل ٹھہرا تھا، چلو پکڑو جس جبرائیل کو بھی اس میں ڈال دیں. اور وہ دن اور آج کا دن رنگ بدل بدل کے کرسچینٹی کے اندر ٹرینیٹی آ گئی، تین چیزیں آ گئی. اب یہ تو نہیں مان سکتے تھے نا کہ وہ یہ چیزیں ہم نے نان مسلم سے لی ہیں، تو تھوڑا بہت رنگ بدل دی، جیسے گولڈ پلیٹنگ کر دی، اوپر سے سجا دی، سنوار دی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج ہم مسلمانوں نے کتنے عقیدے ہندوؤں سے لیے ہوئے. صرف مثال دوں گی آپ کو، ہندو دھرم کے اندر ایک عقیدہ، اور وہ کہہ کہ مرنے کے بعد تین دن تک روح پھرتی ہے گھر کے اندر جو مر جاتا ہے. اس کے اوپر وہ کرتے کہ تیجا، ایک تیجے کا لفظ ہے ہندو زبان کے اندر. تین دن جب گزر جاتے ہیں وہ گھر میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا جو تھا، جو روح تھی جس کی، اس کی ساری پسند کی چیزیں بکاتے. پھر جو لوگ آتے ہیں نا، وہ ان کی وید ہے، جو گیتا اور وید جو ان کی بکس ہیں، وہ اس وید کا ورت کرتے ہیں. اب جب مسلمان رہے انڈیا میں اور بہت قریب ہوئے تو ان کو یہ رسمیں بڑی اچھی لگی، واہ اب دل چاہ ہم بھی کریں. لیکن نہ قرآن میں اس کا ثبوت ملا، نہ سنت میں ملا، اور صحابہ کے بھی نہیں ملا، کریں کیا کریں. اب انہوں نے تیجے کا عقیقہ کیا اور اس کو سوئم میں بدل دیا. اب وید تو پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کی جگہ کہا بیٹھو قرآن پڑھتے ہیں. تم بھی پڑھو، بیٹھو، سارے رشتے داروں کو جمع کیا، بعد میں کھانا کھائیں گے۔ وہ دن اور آج کا دن تیجا ہو گیا، چالیسویں کے اندر پھر کوئی اصل بات ہے۔ دیکھیے، ہر رسم کے پیچھے کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو رسومات ہوتی ہیں نا مشرکانہ، جب کوئی رسم ہم اپنی زندگی میں لائیں گے نا، تو اس کے ساتھ ان کا غلط عقیدہ ضرور آئے گا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ میں ایک لفظ بولتی ہوں، آپ اس کے سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، جیسے بیپٹزم، بیپتسما جس کو بولتے ہیں، سنتے ہی آپ کے ذہن میں کرسچینٹی کا تصور آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ میں کہوں آگ کے گرد پھیرے لینا، کیا تصور آتا ہے؟ ہندو۔ اور میں کہوں عقیقہ، مسلمان کا تصور ہے نا۔ ہر رسم کے پیچھے ایک خیال آیا نا، بالکل اسی طرح ہر رسم کے اندر کوئی جڑ ہوتی ہے شرکی۔ آج آپ بسنت کہتے ہیں، پیلے کپڑے پہنتے کہتے ہیں، حرج کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ سن کے دیکھیں، ویب پہ لیکچر ہوگا بسنت پہ، ہم نے بات کی بھی ہے۔ یہ سراسر شرکیہ بات ہے، یہ ان کی دیوی ہے جو اس وقت میں ان کے خیال میں اترتی ہے، پیلے کپڑے پہن کے اس کو خوش کرتے ہیں، ورنہ ان کا خیال ہے کہ ہماری فصلیں خراب ہو جائیں گی۔ عقیدے کے اندر گندگی آ گئی نا۔ ہم کہتے ہیں حرج کیا، مہندی تو لگا رہے ہیں، اپٹن ہی تو لگا رہے ہیں، یہ مائیں ہی تو ہیں، یہ بابے پتہ نہیں کیوں نہیں، وہ بابے نہیں کرتے تھے تو بابے نہیں ہمارے پاس، وہ مائیں۔ آپ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر ایک کے پیچھے ہندو دھرم کے اندر کچھ نہ کچھ شرک موجود ہے، اور ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ جب ہم اس رسم کو کلچر کے نام پہ اپناتے ہیں نا، تو ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے مذہب کو بھی اپنا چکے ہوتے ہیں، اور ہوا کے پیچھے لگنے والے خودن سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، خدا پرست نہیں، خود پرست ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کی دوست ہے، اس کے گھر کے صحن میں ایک بڑا خوبصورت پھولوں کا پودا لگا ہوا تھا، کوئی پھول تھا۔ آپ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی نیچے سے میں بھی ایک قلم یا کوئی جڑ نکال کے لے جاتی ہوں، اپنے گھر میں لگاؤں گی۔ اب وہاں سے وہ نکالتے ہیں اور جا کے اپنے باغ میں لگاتے ہیں، بتائیے کیا اس پودے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے نا، وہ مٹی آپ کے گھر ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم پیگن اور نان مسلم کلچر کی رسمیں اپنے مذہب میں لاتے ہیں نا، تو ان کے کچھ نہ کچھ عقیدے آ جاتے ہیں، اور وہ عقیدے پھر اس طرح آ جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ پھر اس کو دین سمجھ کے کرنے لگتے ہیں۔ آج لوگ کرتے ہیں یہ کام اپنے شوق سے کریں، لیکن یہ مانے تو صحیح کہ یہ دین نہیں۔ اگر دین ہوتا تو اللہ کے نبی کا دکھا دو، سوئم ہوا ہوا، چالیسواں ہوا ہوا، آپ کی قرآن خوانی، آپ کے کھانے پینے، آپ کے ختم نہیں ہے، ابو بکر کے دکھا دو، عمر کے دکھا دو، عثمان غنی کے دکھا دو، نہیں دکھتے۔ آئمہ کرام کے دکھا دو، نہیں دکھتے۔ محدثین کے دکھا دو، نہیں دکھتے۔ کسی کو نہیں دکھتے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہی اصل دین بناتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں چلو کرنے دو، خوش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے بھی کام کر لیں۔ نہیں، جب رنگ رونق سے آپ کسی کو عادی کر دیتے ہیں نا، اس کو باقی جگہ اور بوریت لگتی ہے۔ مثلا کہ میں یہاں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی رکھ دوں نا، کہ چلے یہاں ان کے لیے کچھ فروٹس رکھ دیں، کچھ کھانے پینے ساتھ کھاتے رہیے، سنتے رہے، آپ کھا لیں گے، اگلے دن نہیں رکھیں گے، آپ کو اس کی کلاس میں دل ہی نہیں لگے گا، آپ جہاں کھانا نہیں ہوگا وہاں جائیں گے نہیں، ہم نہیں جاتے۔ یہ فطرت انسان کی۔ جب ایسا رنگ رونق والا دین پھیلتا ہے نا، تو لوگوں کو اصل دین اجنبی لگتا ہے، فتوب للغربا، پھر اس وقت لگتا ہے کہ ہائے یہ نقلی دین پھیلا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی اصلی چیز آتی ہے نا، اس کے بعد اس کی اتنی نقلیں آ جاتی ہیں کہ وہ اصل مالک بےچارہ اس کی بینکرپسی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ملتے جلتے ناموں سے ہوشیار رہیے، دنیا میں تو ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن اپنے اس معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کو اس طرح لے جیسے لینا۔ یہ دو وجوہات تھی کل جیوزم اور کرسچینٹی کے بگڑنے کی، آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے۔ اور جو بھٹکے ہوں کے پیچھے چلیں گے، آپ بتائیے کہ وہ وہاں سے پھر خود کیسے راستہ پائیں گے؟ فزیکلی دیکھ لیں، آپ کسی ایسے بندے کی گاڑی کو فالو کرنے لگ جائیں جس کو خود نہیں راستے کا پتا، نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا، کہیں درسوں میں جاتے ہیں لوگ، نئے شہر ہیں، تو وہ جو مجھے لیتی ہوں کہتی مجھے نہیں پتا، بس ایک اگلی ہیں ان کو میں فالو کروں گی۔ وہ گھوم گھوم کے ادھر سے ادھر جا جو کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ان کو خود بھی راستہ نہیں آتا تھا۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پلیز جہاں بھی جس گاڑی میں مجھے بٹھائیں ادھر بٹھائیں جن کو راستہ آتا ہو، کیونکہ نہیں جاؤں گی تو لوگوں کو نقصان ہوگا، اتنے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو بھٹکے ہوں کے پیچھے لگنے کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اور جب قومیں سیدھے راستے سے بھٹکتی ہیں، تو محبت اور شفقت کرنے والے رسول جو رحمت کا پیغام ہوتے ہیں، وہ لعنت کرنے لگتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں، آیت 78 میں، لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ، داود علیہ السلام اور عیسیٰ کی زبان سے بنی اسرائیل پر، یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ داود اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کیے گئے۔ یہ کیا ہوا؟ نبی رحمت کی بجائے، دعاؤں کی بجائے لعنت کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدوں سے بڑھنے والے لوگ تھے، ادھر ادھر چلے گئے۔ نمبر بات نہیں مانتے تھے، جو کہا جاتا تھا وہ کرتے نہیں تھے۔ دوسری بات، کانو یا تدون، حدوں سے آگے چلے گئے۔ تیسری بات، کانو لا یتناہون عن منکر، ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ فعلوہ، جس کو وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانو یفعلون، البتہ کتنا برا تھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ تھی وہ تین باتیں جس کی وجہ سے دو انبیاء کرام کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام ہی کا نام کیوں آیا؟ نبی تو ان کے بہت سارے تھے۔ تو اس کی کئی اور وجوہات کے ساتھ ایک یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ان کے عروج کا دور تھا، یعنی جب یہ ابھرے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ تو ان دو کا تذکرہ کر کے گویا کہ ان کی پوری تاریخ کو جمع کر دیا کہ ان دو کے ذریعے سے ان کے اوپر یہ کام آ گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ غلط کام کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، کوئی ماں اپنے بچے کو موت کی بد دعا دے، کب دے گی؟ جب ماں اس سے بیزار آ چکی ہوگی۔ نبی کسی پر لعنت کریں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، ان کے حد سے بڑھنے کا نتیجہ تھا۔ جب خیر خواہ بیزار ہونے لگے تو بتائیے کہ پھر اس کے بعد انسان کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی رحمت کا پیغام لاتے ہیں، لیکن جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں، حدوں سے بڑھتی ہیں، اور لا یتناہون عن منکر والی کیفیت کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتی نہیں ہے، تو پھر قوموں کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ اور یہ حال آپ کو دیکھتا ہے کہ لوگ برے کام کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برے کاموں سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ خود جو کرتے تھے۔ کس منہ سے آپ روکیں گے کسی کو اس کام سے جو آپ خود کرتے ہیں؟ زبان کھلتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کیا مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہو گیا؟ کیا ہمارے اندر نافرمانیاں آ چکی، حدوں سے ہم گزرے، اور کیا ہم ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے؟ یہاں لفظ ہے نا یتناہون، یہ تناہی ہے اصل میں، لفظ تناہی کے دو معنی ہوتے ہیں۔ جیسے انتہا کا لفظ ہے نا اردو میں فن تہو، پیچھے ہم سود کے معاملے میں بھی پڑھ چکے، رک جانے کے معنوں میں آتا ہے۔ وہ برے عمل جو کرتے تھے اسے باز نہیں آتے تھے، یعنی جتنا سمجھاؤ لیکن سرکش گھوڑوں کی طرح سرپٹ دوڑتے تھے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہود میں بے دینی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب ان کا کوئی شخص بدکار سے ملتا تو پہلے اسے اللہ سے ڈراتا اور اس گناہ سے باز آنے کی رغبت دلاتا، پھر اگلے روز بلا تامل اسی کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا۔ جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو ان کے دلوں کو اللہ نے آپس میں ٹکرا دیا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، لعن الذین ولی، اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا؟ کہ دیندار جب لوگوں کو روکیں اور وہ نہ رکیں، اور پھر کہ چلو اب سب کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہی کر لیتے ہیں، اور انہی کے ہم پیالہ ہم نوالا بننے لگے، تو اس وقت پھر ان کا معاملہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جس کا تذکرہ ادھر ہے۔ آج ہمارا تو نہیں، ہم کہتے اتنا سمجھایا، سمجھے ہی نہیں، مانے ہی نہیں، تو بھائی آپ ادھر کیوں ہیں؟ وہ میں تو تبلیغ کرنے آئی تھی۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ میوزک چل رہا ہے اور ساری شیطانی چیزیں ہو رہی ہیں، یہاں کون سی تبلیغ کرنی ہے آپ کو؟ یہ دھوکا ہے، یاد رکھیے۔ پیچھے یہ موضوع بہت جگہ ہوئے، آگے بھی آئے گا، لیکن صرف اشارہ دینا مقصود ہے۔ کسی کو غلط کام سے روکیں اور وہ نہ رکے تو آپ کی عزت اس میں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت سے اٹھ کے چلے جائیں، خدا حافظ کہہ دیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آئی تھی بیٹھنے لیکن یہاں کا ماحول مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ کسی کو کچھ نہ کہیں، بس چپکے سے گھر والے کو بتا کے چل پڑے، نہ چھ لوگوں کو کہیں، نہ وہاں کھڑے ہو کے چیخو پکار کریں، موقع نہیں ہو تبلیغ کا۔ آپ کو اٹھ کے جانا انشاءاللہ ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر ضمیر زندہ ہوگا۔ تو اس لیے قومیں جب غلط کام کر کے نہیں روکتی, دین والے نہیں روکتے, تو پھر لعنت کا شکار ہو جاتی ہیں قومیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ یوشع بن نون کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم کے 100,000 لوگ عذاب سے مارے جائیں گے, جن میں سے 60,000 تو گناہ گار ہیں اور باقی بے گناہ. انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے, مطلب انہوں نے پوچھا کہ بے گناہوں کو کیوں مارا جائے گا, تو کہا اس لیے کہ وہ باقی لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے. اس پہ بہت ساری روایتیں آپ کو پیچھے بھی سنائی جا چکی ہیں اور الگ سے آپ سن بھی سکتے ہیں کہ جب کہیں کوئی برائی کا کام دیکھیں اور اگر نہ روکیں تو قریب ہے کہ تم دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے, قریب ہے کہ ان کے حصے کا عذاب تم پر بھی آ جائے. پھر وہ بحری جہاز والی مثال بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اگر کچھ لوگ جو نیچے ہیں وہ پانی لینے کے لیے اگر تختے اکھیڑنے لگ جائیں تو اوپر والے اگر نیچے آ کے ان کا ہاتھ نہ روکیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا بخدا تم نیکی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے, اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے, ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسی پہلے لوگوں پر ڈالی گئی. اللہ معاف کرے, ایسا لگتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہو چکا ہے, ہماری ہی کہانی لگتی ہے. کسی کو برے کام سے نہ روکنا یہ اللہ کے غضب کو بلانے والی چیز ہے. دیکھیے کہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا امر بالمعروف نسبتاً آسان ہے, لیکن نہیں ان المنکر بہت مشکل ہے. یہ آیت جو ہے نا اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ امر بالمعروف کی بات نہیں ہے, وہ پیچھے سورت آل عمران میں دو دفعہ گزر گئی کن تم غیر امتن میں یا ول تک من کم امتن میں, یہاں بات ہے برائی سے روکنا, یہ بڑا مشکل ہے. آپ کسی کو کہہ دیں نماز پڑھو, اس اوکے پڑھ لے گا, اور کسی کو کہنا کہ تم سود نہ کھاؤ, یہ مشکل ہے کہ وہ. تو یہ اگلا درجہ ہے, اس کے اوپر عمل کر کے انسان پھر اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے خود کو بچا سکتا ہے, اور اگر نہیں بچائے گا تو اس کا انجام دیکھ لیجئے. ترا کثیرم منہم یتولون الذین کفروا, ہائے افسوس, اتنی باتیں سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دیکھو گے اکثر کو پھر بھی دوستیاں کرتے ہیں تو کافروں سے کرتے ہیں, بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں تو کافروں کی طرف جاتے ہیں, انہی کی بغلوں کے نیچے جاتے ہیں, انہی کے پاس جاتے ہیں. ان کو سب کچھ سن کے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہی اچھا لگتا ہے, ان کے طور طریقوں کو ایسے قبول کرتے ہیں جیسے وہی کو قبول کرنا چاہیے تھا. اگر اللہ اور اس کے رسول سے ان کا تعلق ہوتا تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے, لیکن دیکھو یہ پھر ادھر ہی جاتے ہیں. لبی سما قدمت لہم انفسہم, البتہ کتنا برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. کیا بھیجے آگے؟ یہ اوپر جو ذکر ہوا, بھاگ بھاگ کے ان سے دوستیاں کرنا, ان کے طریقوں کو قبول کرنا, ان کو اپنی زندگیوں میں لانا. کیا ان کا انجام ہے؟ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون, یہ کہ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لگ رہا ہے اچھی بات, آج امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے. اپنی دوستیوں کے قبلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی کس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو باز آ جاؤ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ, اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر اترا, مَا اتَّخَذُوهُ مَوْلِيًّا, ہرگز نہ بناتے ان کو دوست. شدت محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ سورت نساء اور مائدہ میں کئی بار یہ مضمون آ گیا کہ مت ان سے دوستیاں کرو, یہ تمہاری مت مار دیں گے, تمہاری عقل ختم کر دیں گے. لیکن وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان کے اکثر نافرمان ہیں. کیوں نہ ان سے دوستیاں کرو کہ یہ فاسق ہیں, یہ حدوں سے گزرے ہوئے ہیں, یہ بڑے ہوئے ہیں حدوں سے, ان کو چھوڑ دو. اب جب بندہ ایسی بات سنتا ہے تو واقعی پریشان ہو جاتا ہے, کیا کروں اور کیا نہ کروں, کیسے بچاؤں بچوں کو, کیسے نسلوں کو بچاؤں, کیا طریقہ اختیار کروں کہ بس میں اپنے آپ کو مطمئن کر لوں اور یہ اور وہ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک وے آؤٹ دیتے ہیں, آخری آیت پارے کی, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تو پائے گا البتہ سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا ان لوگوں کو جو یہود ہوئے اور مشرک ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں یہود اور ہنود, مشرک کون ہے؟ ہنود, ہندو. اور اس کے برعکس, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور البتہ تو ضرور پائے گا ان لوگوں کو ایمان والوں کی دوستی میں زیادہ قریب جو خود کو نصارہ کہتے ہیں. اس کی وجہ اس نرمی کی یا اس نسبتاً کم دشمن ہونے کی. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُحْبَانًا, یہ کہ ان کے اندر عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کو مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا. ایک ہے یہود, بہت سرکش تھے, بہت زیادہ اپنے دین کے اندر سختی کرنے والے تھے. دوسرے تھے نصارہ, اور تیسرے ہیں مشرک. دو کو ساتھ رکھا. پورے قرآن پاک میں اکثر یہود اور نصارہ کا تذکرہ اکٹھا آتا ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن یہاں دیکھیے کہ چھانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, یہود کے ساتھ حنود کو کر دیا. یہ مسلمانوں سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں, دشمنی ان کی زیادہ ہے. کیسے زیادہ ہے, کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ دیکھیے, یہود اور حنود چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں, اور نصارہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے ماتحت رہے. فرق دونوں کا پھر بتا دیتی ہوں. نصارہ کا جو گول ہے نا, وہ یہ کہ مسلمان رہیں بس ہمارے انڈر ہو کے رہیں, ان کو ڈومیننٹ ہونا ہے. جبکہ دوسرے دو گروہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ مسلمان رہیں ہی نہ. اور اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ خاص طور پہ تھا کہ جن یہود سے آپ کا واسطہ پڑا وہ اتنے کٹھور تھے کہ تقریباً 13 سال یا 10 سال چلے مدینہ کے لگا لیں خالی, 10 سال ساتھ رہنے کے باوجود انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ 5-6 لوگ مسلمان ہوئے. سوچیں, اللہ کا نبی, تبلیغ میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ اچھی کریں گے کہ بری؟ لیکن نہیں, دل مانے, دل کٹھور تھے, عداوت, بغض. جب دل بدل جاتا ہے نا, جب دل پتھر کا بن جاتا ہے نا, وہ کہتا نا کہ ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے پھول کا جگر یا کس کا جگر. مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر. آپ چاہیں تو ہلکی سی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹ سکتے ہیں, لیکن سخت دل انسان پہ نرم کلام بھی اثر نہیں کرتا. جتنی نرمی برتو وہ اتنا آگے سر پہ چڑھتا ہے. یہی حال ان کا ہوا. لیکن اس کے برعکس نصارہ, ان کے دل نرم تھے, جیسے ہرکل, مکاکس, نجاشی, یہ کرسچن بادشاہ تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اچھا جواب دیا تھا. بلکہ نجاشی جو تھے وہ تو مسلمان بھی ہو گئے. باقیوں نے بھی ارادہ کیا, کوئی ہو گیا, کوئی نہ ہو سکا, کوئی اپنی بادشاہت کے ڈر سے نہ ہوا. لیکن یہود نے آپ کی بڑی دشمنی کی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی وجہ بتا دی کہ آخر کیا وجہ ہے, کیوں اقرب ہے مودت میں. اس لیے کہ ان میں قسیس اور رحبان ہے. قسیس کا لفظ جو ہے نا, یہ قسیسین کا واحد جو ہے, یہ قسن بھی ہے اور قسیس بھی ہے. جب کوئی کسی چیز کا متلاشی ہو اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہو, تو عربی زبان میں کہتے ہیں قص الشیء, یعنی قسیس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تلاش میں جانا, ٹو واچ, ٹو سرچ سم تھنگ. اور یہاں اس سے مراد نصارہ کے علماء ہیں, جو کچھ ریسرچ کرتے تھے, کچھ دین سیکھتے تھے. اور جو رحبان ہے نا, یہ راہب کی جمع ہے. راہب کہتے ہیں اس عبادت گزار کو جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ ہو کر خانقاہوں اور حجروں میں مصروف ذکر اور فکر رہے. یہ دونوں جو ہیں گروہ, یہ نصارہ کے, اس سے مراد وہ راہب ہیں جو بالکل اپنے دین سے مطلب بے نیاز ہو کے لوگوں سے صرف اللہ کے لیے نکل جاتے تھے اور اس طریقے کی باتیں. اور دو تیسری بات کہ یہ تکبر نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں تکبر نہیں ہوتا نا, تو انسان پلٹ آتا ہے, پھٹک سکتا ہے لیکن پلٹ آتا ہے. لیکن تکبر, کبر, بڑائی ایسی چیز ہے کہ بندے کو پلٹنے نہیں دیتی. آ کے بھی انسان اس طرف آتا نہیں ہے. مسلمانوں کو خبر دے دی کہ فکر کر لو اپنی. آپ نے اچھا دیکھا, پھر یہی تو بات تھی, کرسچینز ہیں وہ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ یہاں کرسچینز کو کمپیریزن کیا گیا, آج کے دور میں تھوڑی سی تصویر مختلف ہے. آج کی جو کرسچین طاقتیں نا, پھر بھی اسلام کے خلاف ہیں, کیونکہ وہ مل چکے ہیں آپس میں. آج کے یہود اور نصارہ نے گٹھ جوڑ کر لیا اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا. لیکن خاص طور پہ یہاں جو انقال و انا نصارہ سے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ خاص گروہ صرف مراد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے 300 سال بعد تک رہے. وہ تھوڑے سے تھے, یہ توحید کو مانتے تھے, عیسیٰ کو رسول مانتے تھے, تعلیمات پر عمل کرتے تھے. لیکن بہرحال اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کو دکھتی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پارا ہم سب کو ایک بہت گہرا پیغام دے کر جا رہا ہے, اور وہ کیا کہ اپنی محبتوں کے قبلے درست کر لو. بھٹکے ہوئوں کے پیچھے جاؤ گے تو تم بھی بھٹک جاؤ گے. سبق بھی یہاں پورا ہوا. کوئی بات آپ لوگ شیئر کریں, ایک ایک بات جملہ شیئر کریں آپ کے جو آپ نے سبق سے سیکھا, یعنی آپ کو حیرت ہوئی کسی کی زبان سے یہ سن کر کے باپ دادا کے دین پہ لوگ آج بھی خود کو کہتے ہیں. تو مان لیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ایسی تو نہیں کہہ دی نا. جی اور کوئی, یعنی برائی سے روکنا اتنا ضروری. آپ دیکھیں آپ نہیں روکیں گے تو آپ کا اپنا گھر گندا ہوگا. میں اپنا گھر کتنا ہی صاف کر لوں اور میرے گھر کے باہر اگر گندگی پڑی ہوئی ہے تو وہ میرے گھر میں آئے گی نا. تو اچھی بات سیکھی کہ شرک محبت سے شروع ہوتا ہے, اور یقین کریں یہ محبتیں کہاں کہاں جا کے بندے کو رسوا کر دیتی ہیں. آپ بالکل یہ دیکھیں کہ جب بندہ نور ہدایت سے دور ہوتا ہے نا تو پھر اندھیرے آتے ہیں. جہاں بھی آپ کو اندھیرے دکھیں گے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہدایت کے سورس سے دور ہوئے ہیں. آج امت مسلمہ کے اندھیرے بھی اسی لیے نا, یعنی آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے اندر بھی اسی طرح رسومات آ گئی نا جیسے ان کے اندر آئی. میں تو جب بھی یہ پڑھتی ہوں کہ کرسچینٹی میں ٹرینٹی آ گئی تو پھر ساری باتوں کا جواب مل جاتا ہے نا کہ آج ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے. بندہ عقل سے سوچے تو دل نہیں مانتا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن آج سمجھے. اور دیکھیں لوگ دلیل پوچھتے ہی نہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور بس کر رہے ہیں. جی بشرا. تو یہاں سے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھٹکے ہوئوں کے پیچھے چلنے کی بجائے قرآن سے ہدایت لینے والا بنا دے. اس پورے پارے میں جو بھی کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور اگلے پارے کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق دے. تلاوت سنیں گے.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
هو نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بارك الله آپ لوگوں کا سکس پارا آج کمپلیٹ ہوا الحمد للہ رب العالمین لیسن بھی کمپلیٹ ہوا بہت ہی خوبصورت لیسن تھا کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں لکھیں گے لاسٹ آیا ہیز اوپن دا مائنڈ جی اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وارننگ دے رہے ہیں تو اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے جی الحمدللہ سکس پارا ہم نے کمپلیٹ کیا ہے شرک محبت سے ہوتی ہے جی کہ انسان جب بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے محبت میں تو وہ پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے شخصیت سے جو محبت ہوتی ہے نا وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. ویری آئی اوپننگ آیات. ان شاء اللہ تعالیٰ آیات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 میں. دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی کو, اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں, کیا اس حکم میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ شرک سے بچنا ہے, نئی رسم کی صورت میں نیا کلچر اڈاپٹ نہیں کرنا. جی جی بالکل. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کا فریضہ ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. اللہ کیا تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو؟ سیکھیے اور سکھائیے, ہم امت وسط ہیں. جی بالکل. اللہ نبی کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ لرن اینڈ ٹیچ, اور اس چیز سے کہ غم نہ کریں, آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ حفاظت کریں گے ان کی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں سے بچا لیں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور یہ تسلی مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو حق کے راستے میں چل کے تبلیغ کا کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے اور ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پریشانی ہونا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حفاظت کریں گے. آیت نمبر 68 میں اللہ کی نظر میں کس چیز کی قدر ہے, کس کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جی توکل اللہ, الحمد رب العالمین, خلوص والے عمل کی. اللہ کی نظر میں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں جو کتاب پر عمل نہیں کرے گا, جو اپنی زندگی میں کتاب کو شامل نہیں کرے گا. اور کتاب پر عمل کرنا صرف یہ نہیں کہ اس کو پڑھنا ہے بلکہ اس پر عمل ضروری ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ. جی جو کتاب کو عملی زندگی میں شامل کریں گے, رسول اور کتاب کو فالو کریں گے. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کہیں کہ ہم کتاب قرآن کو فالو کریں گے اور سنت کو فالو نہیں کریں گے, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہم نے اس چیز کی عملی تفسیر یہ دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی مکمل تفسیر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی احادیث, ان پہ چلے بغیر, ان پہ عمل کیے بغیر قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا. چینج دا لائف سٹائل بائی دا قرآن. جی قرآن اور سننا دونوں سے. اور یہاں پہ ہمیں اپنے محاسبہ کو, اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا میں نے خود کو اپنے اوپر, میرے اوپر قرآن میں نے اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے, کیا میں, میرے دل میں ایسی تڑپ ہے کہ مجھے قرآن کی طلب محسوس ہو رہی ہے, میرے اندر وہ چینج آ رہی ہے کہ میری تڑپ بڑھتی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف میں ایک دن میں ایک دفعہ قرآن کو کھولتی ہوں, اس کے بعد سارا دن قرآن نہیں کھلتا. اور ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے اندر چیک کرنا ہے, اپنے رویے چیک کرنی ہے, اپنی عادات چیک کرنی ہے, اپنے دل اور اپنے چہرے, اپنے حلیے سنت کے مطابق کرنے ہیں. جی ایم آئی اپلائنگ آن مائی سیلف؟ جی بالکل. اور کن لوگوں کو اللہ یہاں اگنور کرنے کو کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 68 میں کفار کو, جو لوگ حجت تمام ہونے کے بعد حق سے انکار کرتے ہیں. اور کن لوگوں پر فوکس کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ صرف تنقید کے لیے آتے ہیں. فوکس ان پہ کرنا چاہیے جو دین کو فالو کرنا چاہیں گے. جی باقی لوگ ماشاء اللہ آپ سب کوئکلی جواب دیں ان شاء اللہ تعالی ہم تاکہ اپنا ریکیپ جلدی سے ختم کر سکیں. آیت نمبر 70 میں سے کون سی آیت کا ذکر کیا گیا؟ میثاق. جی جو دین کو فالو کر رہے ہیں ان کی تو ہیلپ کرنی ہے, لیکن جو سیریس نہیں ہو رہے ان کو اگنور نہیں کرنا, ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دیتے رہنا ہے. بنی اسرائیل سے تورات کے ذریعے جو عہد کیا تھا, یہاں بنی اسرائیل کی کس نافرمانی کا ذکر کیا گیا اور ان کا کیا رویہ تھا, کیا کرتے تھے وہ؟ تورات کے ذریعے جی نبیوں کو قتل کرتے تھے, ان کو تنگ کرتے تھے, دین کا مذاق اڑاتے تھے. کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا آج بھی دینداروں کو تانے دیے جاتے ہیں؟ یہاں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس طرح نہیں کرتے, ان کو تکلیف تو نہیں دیتے, سنتوں کا مذاق تو نہیں اڑاتے. تو اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز سے روکنا ہے. کل دا میسنجر, مرڈر نبیز, اور سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آیت نمبر 71 میں دیکھیں, فہم وسم کیا ہے, کیا چیز نظر نہیں آتی؟ اور محاسبہ بھی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا. حق نظر نہیں آتا جی, اپنی غلطی اپنے عیب نظر نہیں آتے. اور ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی غلطیاں اپنے عیب خود نظر آنے شروع ہو جائیں, بنسبت اس کے کہ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ کی یہ غلطیاں ہیں. دے بلائنڈ اینڈ ہیئر دا ٹروتھ, جی توبہ کرنا ہے آفٹر رانگ ڈوئنگ. جی اللہ توفیق چھین لیتا ہے بالکل, کیونکہ جب حق سے ہٹ جاتے ہیں یا حق کو سنتے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں. آیت نمبر 72 اور 73 میں کس عقیدے کا ذکر کیا گیا؟ ٹرینیٹی کا, نصارہ ٹرینیٹی کانسیپٹ, ونز آف اللہ, جی بالکل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا انکار, جی بالکل صحیح. آیت نمبر 74 میں دیکھیں, افلا یتوبون, اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ کیا یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے, اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے اگر توبہ کریں, اللہ معاف کرنے والا ہے. جہاں اللہ کی رحمت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, توبہ کر لو, ہر وقت استغفار کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور کثرت سے استغفار کرنے کا ذکر قرآن میں مومنین کی صفات میں سے آیا ہے کہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں, بالاسحار الاستغفار. آیت نمبر 77 میں دیکھیں, دو بنیادی چیزوں کا ذکر ہے جو گمراہی کی جانب لے جاتی ہیں, کیا چیزیں؟ آیت نمبر 77 میں کوئکلی لکھے ان شاء اللہ تعالی ہم ایک دو منٹ میں بریک لیں. پھر بولو خواہش کی پیروی کرنا, جی بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلنا, بالکل صحیح ماشاء اللہ. کیا آج کے مسلمان بھی یہ دو غلطیاں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں یہاں اپنا محاسبہ کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں کبھی بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا, نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے. اسلام کا راستہ جو ہے وہ حق کا راستہ ہے, اسی راستے پہ چلنا ہے, ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش نہیں کرنی. جی بالکل, فالوئنگ دا نان بلیورز حرام کو حلال کیا ہوا ہے, حق اور حلال سے پیچھے چلو. جی بالکل, کبھی بھی جہاں کہیں شک بھی ہو حلال اور حرام کا تو اس چیز کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے, بنسبت اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ اچھا شک کا فائدہ لے کے اس چیز کو استعمال کر لیتے ہیں, اس کو حلال کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ پھر شیطان وہ دروازے کھولتے چلا جاتا ہے. آیت نمبر 78 میں دیکھیں یہاں پہ کس کی لعنت کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں سنا کرے. نبیوں کی طرف سے, جی نبیوں کی لعنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھڑک جاتے ہیں, جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ان پر نبیوں کی لعنت ہے. اس کی وجہ کیا تھی آیت نمبر 79 میں دیکھیں کیوں انہوں نے, کیونکہ نبی تو ایسے کسی کو نہیں لعنت کرتے, ان سے دوری نہیں آئے گی. ان کی نافرمانی کی وجہ سے حدوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے, ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اور یہاں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کرتی کہ آج دوسروں کو اس وجہ سے برائی سے نہیں روکتی کہ لوگ مجھے تانے دیں گے, لوگ مجھے باتیں سنائیں گے. تو یہ پھر بہت بڑی وعید ہے کہ اگر ہم دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تو پھر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. آیت نمبر 80 میں دیکھیں کافروں سے دوستی کا نتیجہ کیا ہوگا. دے کراس دا باؤنڈریز, جی زیادتی کرتے ہیں, جی نافرمانی. آیت نمبر 80 میں کافروں سے دوستی کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ دوبارہ تیسری دفعہ ہمارے پاس یہ ذکر آیا ہے. اللہ ناراض ہوں گے, اللہ کی ناشکری ناخوشی ہوگی, سخط اللہ اللہ کی ناراضگی, ہمیشہ کا عذاب, عذاب اور اللہ کا غضب. جی بالکل, اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں ناشکریوں سے بھی بچائے اور کافروں کی دوستی ان کے کلچر کو اپنانے سے بچائے. آمین سبحان آمین. مسلمانوں سے زیادہ عداوت کون رکھتا ہے؟ ہم نے ذکر پڑھا ہنود اور یہود, اور یہود کیا چاہتی ہیں, یہود اور نصارا کیا چاہتے ہیں, مسلمان ختم ہو جائیں, اور نصارا کیا چاہتے ہیں, ہمارے انڈر آ جائیں. یہاں پہ عیسائیوں کی کرسچنز کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں, قسسین, اور اس کے برعکس اسلام چاہتا ہے کفر کو ختم کیا جائے نہ کہ کافر کو. تکبر نہیں کرتے, جی اللہ تعالیٰ سے اب یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اس بارے میں جو عمل کی باتیں پڑھی ہیں ان پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بہترین طریقے سے بچ سکے, شیطان کے شر سے محفوظ رہیں, اور جو اس بارے میں کبھی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے رسول کے حکم پہ چلنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم 15 منٹ کی بریک لیں گے. ایٹ تک آپ لوگوں کی، 10 تک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بریک ہے، 8 اور 9 تک آپ لوگوں کی بریک ان شاء اللہ تعالیٰ. تکبر نہ ہو تو پلنٹی کی امید ہوتی ہے. جی پارے کا ٹیسٹ آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو اس کو پرنٹ کر کے اٹمپٹ کرنا ہوتا ہے. جی اس کو پرنٹ کر کے اگر آپ یو ایس اے میں اور یو کے میں ہیں تو میل کر دیں، ورنہ ای میل کے ذریعے بھی آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، اسکین کر کے بھی، جیسے آپ لوگوں کو ایزی لگتا ہے. اگر اسکین کر کے بھیجنا ایزی لگتا ہے تو اسکین کر کے بھیج دیں، اور اگر آپ پرنٹ کر کے میل کرنا چاہتے ہیں، دونوں صورتیں آپ کے پاس. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی آئی ڈی سے آئیں، تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ایک یونیفارم کی طرح ہوتی ہے تو زیادہ اچھی لگتی ہے. چلیے آپ لوگ اپنی اب بریک انجوائے کریں، اور جن لوگوں کی نماز کا وقت ہے وہ لوگ نماز پڑھیں گے. پھر لنچ کا ٹائم ہے، تھوڑا سا لنچ کیجئے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 15 منٹ کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. 8 اور 9. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي. قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
ظاهر القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
كتاب الله يهذبنا
للعمل به
كتاب الله
يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى
عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا.
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہوئی اور آپ لوگ الحمدللہ واپس آنا شروع ہو گئے، کوئکلی سارے واپس آ جائیں. انشاء اللہ تعالیٰ اب ہمارا تجوید کا سیشن، کل ہم لیسن لمبا تھا تو اس وجہ سے آیات کو نہیں کر سکے تھے، تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس لیسن کو بھی اپنے ساتھ لیں گے. سورہ المائدہ آیت نمبر 61 سے لے کے 82 تک تجوید ہم لوگ آج، آپ لوگ اپنے مصحف کھول لیں، پینسل ساتھ میں پکڑ لیں اور ساتھ ساتھ ریڈ کیجیے گا. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 73, ayat number 51-66, Surah Al-Maidah. A'udhu billahi minash shaytani rajim.
A'udhu billahi minash shaytani rajim.
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعدهم أولياء بعد ومن يتولهم منكم فإنه منهم الله لا يهدي القوم الظالمين
إن الله لا يهدي القوم الظالمين
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا
ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا
بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
حبطت أعمالهم فأصبحوا
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله
يا أيها الذين آمنوا من يرتد
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
أذلة على المؤمنين
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله واسع عليم
والله واسع عليم
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا
دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
وَإِذَا نَادَيْتُمْ نُون سَبْرَ لِفْنَا یہ حروف مدہ اس کو لمبا کریں گے دوبارہ سے پڑھیں
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
يعلمون
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا
قل يا
انزل علینا منا الا لام کے اوپر شاید اس کو الا نہیں پڑھیں گے اس کو سختی سے پڑھیں گے اس آیت کو دوبارہ شروع کرتے ہیں قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بشر باقی نیچے زیرا اس کو زبر کرانا پڑے گا دوبارہ اسے پڑھیں اور سب پڑھیں گے
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند
الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
أولئك شر
دیکھیں وہاں عبدال نام کے اوپر پیش ہے اس کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ ایک حرف مدہ دوبارہ اسے پڑے گا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا
آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا
جی. وَإِذَا جَاءُوكُمْ حمزہ کے ساتھ واؤ بھی ادا حروف مدہ, تو اس کو ہم لمبا کریں گے, واؤ آگے پیش کی طرح چھوٹا نہیں پڑیں گے. میں اسے دوبارہ پڑھتی ہوں.
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
لبئس ما كانوا يعملون
لبئس ما كانوا يعملون
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم
وأكلهم السحت
عن قولهم الإثم وأكلهم السحت
لبئس ما كانوا يصنعون
لبئس ما كانوا يصنعون
وقالت اليهود يد الله مغلولة
وقالت اليهود يد الله مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
بل يداه مبسوطتان
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
ينفق كيف يشاء
ينفق كيف يشاء
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك
من ربك طغيانا وكفرا
من ربك طغيانا وكفرا
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
وألقينا
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله
أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا
ويسعون في الأرض فسادا
والله لا يحب المفسدين
والله لا يحب
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم
ولأدخلناهم جنات النعيم
ولأدخلناهم جنات النعيم
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل
ولو أنهم أقاموا
وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم
وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة
منهم
أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 74, ayat number 67-82, Surah Al-Ma'idah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
فما بلغت رسالته
فما بلغت رسالته
والله يعصمك من الناس
والله
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل
وما أنزل إليكم من ربكم
وما أنزل إليكم
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك.
جی دیکھیں ولا یزیدنا لام کے اوپر زبر اس کو کھینچے گی نہیں, لام کے اوپر زبر اس کو چھوٹا پڑیں گے. میں اسے دوبارہ پڑھتی ہوں,
ولا یزیدنا کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک
ولا یزیدنا کثیرا منہم ما
ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
فلا تأس على القوم الكافرين
فلا تأس على القوم الكافرين
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا
آپ دیکھیں والیوم الآخری اور آ کے نیچے زیر ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے اور وا عاملہ ان کے اوپر بھی جو زبر ان کو کھینچ زبر ان کو چھوٹا پڑیں گے. دوبارہ پڑے گا من آمن سے لے کے صالحہ تک
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم
فريقا كذبوا
وفريقا يقتلون
فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
جی پہلی بات وحاسبو باغ کے دہ حروف مدہ اور ساتھ میں اس کے اوپر مد بھی ہے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے اللہ لام کے اوپر شادہ اس کو سختی سے پڑھیں گے فتنتن فعمو عین کے اوپر اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا دوبارہ پڑھے گا اصاب پڑھیں گے
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
ثم تاب الله عليهم
ثم تاب الله عليهم
ثم عموا وصموا كثير منهم
ثم عموا وصموا كثير منهم
والله بصير بما يعملون
والله بصير بما يعملون
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
یہ من علیہ الجنہ تک پڑھتا ہے دوبارہ پڑھیں اور سب پڑھیں گے اونچی آواز سے
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
ومأواہ النار
ومأواہ النار
وما للظالمین من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة
سب اونچی آواز میں پڑھیں گے اور دوبارہ اس آیت کو شروع سے پڑھیں لقد کفر الذین سے
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثة
وما من الہ الا الہ واحد وما وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا
الذين كفروا منهم عذاب أليم
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
أفلا يتوبون إلى الله
والله غفور رحيم
والله غفور رحيم
ما المسيح ابن مريم إلا رسول
ما المسيح ابن مريم إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كيف نبين لهم الآيات ثم انذر أنى يؤفكون
انذر كيف نبين لهم الآيات ثم انذر أنى يؤفكون
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق
قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا
أهواء قوم قد ضلوا من قبل
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
وأضلوا كثيرا وضلوا
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
على لسان داود وعيسى بن مريم
على لسان داود وعيسى بن مريم
على لسان داود وعيسى ابن مريم
على لسان داود وعيسى ابن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
ذلك بما عصوا
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون
لبئس ما كانوا يفعلون
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم
وفي العذاب هم خالدون
أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما إليهم اتخذوهم
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم
أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
والذين أشركوا
آمنوا اليهود والذين أشركوا
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا
ولتجدن أقربهم
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
وأنهم لا يستكبرون جيد لسنقول التعب سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلیے اگلی
اللہ خیر واسو جزا سسٹر تحریر. الحمدللہ آپ لوگ کا تجوید کا لیسن کمپلیٹ ہوا اور آج ہمارا الحمدللہ رب العالمین ان ٹائم ساری چیزیں ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس ویک کا جتنا ہمارا ٹارگیٹ تھا ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا, کوئی چیز ہماری پیچھے نہیں رہی. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے لیسن کو ساتھ ساتھ ریوائز کیا ہوگا اور اپنی مسٹیکس بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہوں گی اور پریکٹس کیجئے گا. اللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کے لیے آسان کرے. الحمدللہ جی, بس وہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب کوئی فالٹ آ گیا, نیٹ کا پرابلم آتا ہے تو یہ شکر کرنے کی ہر چیز, جو بھی مشکل آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر کی بات ضرور ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر شکر کرنے والا بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے. اپنے ہوم ورک کو بہترین طریقے سے کیجیے گا اور یہ ہے کہ لیسن کو اچھے طریقے سے یاد کریں, ورڈ سپننگ کو بہترین طریقے سے یاد کریں, تجوید کی پریکٹس اور تجوید کے رولز کو ساتھ ساتھ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں سسٹر عائشہ کے ساتھ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ آپ لوگوں کو پھر تجوید میں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. تو آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.